الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے سیمسٹر کے اندر جو ہم قرآن جہاں تک پڑھ چکے تھے وہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 252، جس کے اوپر پھر دوسرا پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا. 253 سے تیسرا پارا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی بھی ہے، قرآن کے اندر جو سپاروں کی جو تقسیم ہے یہ ڈیوائن نہیں ہے، یہ بعد میں کی گئی تھی. جو صورتوں کی تقسیم ہے وہ ڈیوائن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس طرح بنی ہوئی ہیں. سپاروں کی جو تقسیم ہے یہ ڈیوائن نہیں ہے. جو موضوع ختم ہوا تھا 252 کے اوپر، وہ بیسکلی یہ سیٹ آف آیات تھا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کا ایک خاص ذکر کیا تھا، جس کے اندر داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا، تالوت جالوت ان کی جنگ کا ذکر تھا، جو بیسکلی ان کی ہسٹری کے مطابق وہی حیثیت رکھتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غزوہ بدر کی حیثیت تھی. تو اس کے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت 252 آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اب اس کے بعد جو آیت ہے 253 254، یہ دو آیات ابھی ہم نے آج کرنی ہے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تلکا جو ہے وہ ذالکا کے ہم وزن لفظ ہیں، لیکن میل فیمیل کے حساب سے فرق ہوتا ہے. تلکا کے یہ مطلب یہ الرسل، رسول کی جمع رسول، رسول کی جمع. ابھی جو میں نے آیت کا حصہ پڑھا تھا 252 کے آخری حصے کا، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. مرسلین بھی جمع ہے رسول کی، اور رسول بھی جمع ہے رسول کی، دونوں جمع ہیں. تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک لفظ کے دو جمع ہوتے ہیں؟ وہ ہم بھی اپنی لینگویج کے اندر الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ. مثال کے طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لیے، لڑکے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، لڑکوں نے یہ کیا، اور لڑکے بھی ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سب لڑکے چلے گئے ہیں. وہاں پہ ہم لڑکوں تو نہیں کہیں گے، وہ سب لڑکوں چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہماری لینگویج کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، یہ اس سینس میں یوز ہو جاتا ہے، ایک لفظ کے لڑکا جو ہے اس کے دو پلورل ہیں، جمع دو سینس میں استعمال ہوتا ہے. تلکر رسول، یہ وہ رسول ہیں، کیونکہ ابھی آیات کے اندر ذکر ہو چکا تھا داؤد علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اس کے اندر، جن کا نام بائبل کے اندر ساؤل آیا ہوا ہے، ان کا بغیر نام کے شمیول، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرما دیا یہ اللہ کے رسول تھے. فضل نہ ہو علی بعض، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. فضیلت یا فضل جو ہے، اب اگین یہ لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کا مطلب، گہرا مطلب آنا چاہیے تاکہ قرآن کے مطلب کو ہم سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے رحم، رحم ہو گیا، مرسی کے لیے لفظ ہو گیا، فضل بھی اس کے قریب ہی پہنچ جاتا ہے لفظ، کہ فضل کا بھی اسی قسم کا مطلب ہوتا ہے، برکت بھی ہوتا ہے، یہ تمام الفاظ ہوتے ہیں. فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ فضل اس رحمت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ون ڈائریکشنل تھی، بندہ خود ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بندے کے اپنے اندر کوئی ایسی وہ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے ارن کیا یہ چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ گرانٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندہ خود ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا. اور اس کی نارمل میں اگزامپل کیا دیتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ بائی برتھ مسلمز ہیں، یہ جو چیز ہے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بائی برتھ مسلم ہونا، یہ ہم نے ارن تو نہیں کیا، نہ ایسی کو بات ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمیں ایسے ہی گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا جہاں پہ پہلے سے ہدایت موجود ہے، نہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو اگر کوئی اسی دور کے اندر میرے ہی ایج گروپ کا، لیکن کوئی اور کسی اور نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے تو وہ تو ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ ایسے گھر میں پیدا ہو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک فضیلت دے دی ہے. لیکن آگے سے جو ریس چلنی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریس ہے، اس نے اسلام کو تلاش کرنا ہے، اور اگر اس کو ہدایت تک پہنچ گیا وہ، تو وہ کلمہ پڑھے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گا. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم پیدا تو ہو گئے مسلمان کے گھر میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بہت چھوٹے سے تھے اور امی ابو کو نے یا کسی قاری صاحب نے ہمیں جو پڑھایا تھا کلمہ، تو وہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ہمارا مسلمان ہونا تھا.
ये इसका मतलब नहीं है, हमने भी, हम में से हर एक ने इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली कलमा कॉन्शियसली पढ़ना है, तब हम एक्चुअल मुसलमान होंगे। जब पढ़ा आपने तब से आप एक्चुअली मुसलमान हुए थे, ये अल्लाह ताला फजीला ज़रूर दे दी, आप हमारे लिए आसानी ज़रूर है कि हम उस जगह ही पैदा हुए, लेकिन जब तक मैं कॉन्शियस नहीं हूँ अबाउट माई फेथ तो वो मेरा फेथ नहीं है, वो तो एक इनहेरिटेड एक चीज़ चली आ रही है। तो कॉन्शियस हो के इन अल्फाज के ऊपर कॉन्शियस हो के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं वाकई गवाही देता हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जिसकी बात माननी है वो सिर्फ़ अल्लाह ही है, बंदगी किसकी अख्तियार करनी है वो सिर्फ़ अल्लाह ही है। मैं कॉन्शियसली इस बात को जब कहूँगा, और जब मैं कॉन्शियसली इस बात के ऊपर कहूँगा वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि वाकई जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उनको वाकई भेजा था, किसके साथ भेजा था, इस कुरान के साथ भेजा था, और वो अब भी हैं अल्लाह के, सिर्फ भेजे हुए नहीं हैं बल्कि वो अब भी हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, तो मेरे लिए एग्जाम्पल सैम्पल भी वही है, मैंने उन्हीं को ही एज़ रोल मॉडल फॉलो करना है। जब ये बात कॉन्शियस में होगी तब आप मुसलमान हुए एक्चुअली, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ मुसलमान होना, वरना ये कि बचपन में अगर कभी जिस तरह ईद पे जा रहे होते हैं तो नमाज़ पढ़ ली, जुम्मे पे जा रहे होते हैं बचपन में तो नमाज़ पढ़ ली, फलाना कर लिया, वो जो सवाब थे वो तो वो और बात है, वो कॉन्शियस मुसलमान होना नहीं है। तो फजीलत में समझा रहा था, फजीलत का ये मतलब होता है कि वो अल्लाह ताला की अनायत, वो नेमत जो बंदा डिज़र्व नहीं करता, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास अनायत हो जाती है। तो नबूवत और रिसालत इसका भी ताल्लुक इसी से ही है। अब तो खैर नबूवत के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रसूल अल्लाह सल्लम के बाद नबूवत के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। एक और मसले की तरफ हाईलाइट करते थे, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबियीन, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़त्म नबूवत हैं। ख़त्म कहते हैं स्टैम्प को, कहते हैं सील को कहते हैं। तो अब प्रॉफिटहुड की स्टैम्प है, वो ना कोई नबी ने आना है ना किसी रसूल ने आना है, अब तो सवाल नहीं पैदा होता है कि वही हो, लेकिन जब वही के दरवाज़े खुले हुए भी थे रसूल अल्लाह सल्लम के दौर से पहले का जो टाइम था, तब भी ये वन डायरेक्शनल था, ऐसा नहीं था कि बंदा अपनी नेकी अपने तकवे की वजह से नबूवत का मुकाम हासिल कर सके, ये अटेन नहीं किया जा सकता था, ये ग्रांटेड होता था अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसी तरह ही उनमें से किसको फिर रसूल बनाना था, किसको नहीं बनाना था, और रसूलों में से भी किसको ऊपर का दर्जा देना था, किसको किसी और लेवल पर रखना था, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तिलकर रसूल फज़लनाहु बाज़ुहुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन में से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम भी किया था, बात की थी। एक तो इसमें ऑब्वियस जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया था और डायरेक्ट कलाम किया था, मुराद ये कि जिसमें जिब्राइल जो थे वो बीच में नहीं थे शामिल, अल्लाह ताला की आवाज़ डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम तक थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो फिर अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया था डायरेक्ट, बीच में कोई एंजल इन्वॉल्व नहीं थे। दुनिया में रहते हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम, इस दुनिया इस सरफेस के ऊपर रहते हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई एक्सेप्शन हमें नहीं पता, लेकिन जब मिराज वाली रात थी उस रात को रसूल सल्लम ने भी अल्लाह ताला से, लेकिन वो हुआ था सातवें आसमान पे जाके, कि अल्लाह ताला की भी जो बात रसूल सल्लम से हुई थी वो डायरेक्ट था, क्योंकि आपको पता है मिराज के वाक्य के अंदर कि एक मकाम के ऊपर जाके जिब्राइल ने कह दिया था कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं नहीं जा सकता, अब आप आगे जाएं। उसके बाद जो भी कलाम था वो अल्लाह ताला का डायरेक्ट था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और इसी तरह कुरान की आयात और हदीस में वजाहत के साथ मैंशनड है, और कुरान की आयात के अंदर भी है कि अल्लाह ताला ने इसी तरह आदम के साथ भी कलाम किया था। एक हदीस है जिसके अंदर रसूल सल्लम से एक पूछा गया था आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो आप सल्लम ने वजाहत की थी और ये भी फरमाया था कि हाँ आदम से अल्लाह ने कलाम किया था। बाकी हदीस के अंदर और भी वजाहत है और किस डिफरेंट किस्म की, और कुरान के अंदर भी आता है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों के आगे जो मुकाबला किया था कि तुम इस चीज़ के नाम बताओ, तो क्या कहा था, काला या आदम अम बेहम बे असमाएहम, ए आदम अब तुम इनको इनके नाम बताओ, तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम आदम से भी किया था। तो जितना इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है कुरान और हदीस के ज़रिए, उसमें हम इन तीन रसूलों को जानते हैं, जो भी रसूल थे टोटल उनमें से तीन के बारे में हमें पता है कि आदम, मूसा अलैहिस्सलाम और رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ ورفع بعضہم درجات، رفع وہ کہتے ہیں بلند کرنے کو کہتے ہیں، ریز کرنے کو کہتے ہیں، اٹھانے کو کہتے ہیں، اور ہم نے بلند کیا اٹھایا بعضہم ان میں سے بعض کو درجات، اور درجوں میں بڑھایا۔ ٹھیک ہے، کلام تو ہو سکتا ہے کسی اور سے نہ کیا ہو، لیکن کسی اور کو کوئی اور فضیلت دے دی ہو۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک سیم لیول کے اوپر ہے، بلکہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل پچھلے سیمسٹر کے اندر ایک آخری کلاسز کے اندر ہی میں نے دی تھی، بات کسی اور کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن میں اگین اسی ایگزامپل کو دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ بالفرض میں اپنا کمپیریزن کرنا چاہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا کیس رکھتا ہوں میں، کہ آپ خود بتائیں جی آپ کے خیال میں میرے پاس زیادہ نالج اور میری زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور میرے پاس زیادہ علم ہے، یا ایک بندہ جو کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے کس کے پاس زیادہ نالج ہے جو اسکول تک نہیں گیا؟ اس بات کا صحیح آنسر کیا ہے؟ اس کا علم کی ڈومین علیحدہ ہے، میری نالج علم کی ڈومین علیحدہ ہے، کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کمپیریبل نہیں ہے یہ دونوں۔ جس کا وہ ماہر ہے اس کے بارے میں مجھے ککھ نہیں پتا، اور جس کے بارے میں مجھے پتا ہے ظاہر بات ہے وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، کمپیوٹر یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے اس کی، تو یہ کمپیریبل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہنا کہ کون زیادہ اونچا ہے کون نیچا ہے علم کے اعتبار سے یہ جج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں سیم فیلڈ میں جج کرنا اور بات ہے، لیکن فیلڈ ہی ڈفرینٹ ہے، کیا ججمنٹ کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ تو وہ تو خیر ایک ویسے سمجھانے کے لیے میں اگزامپل بتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو اور طرح سے درجات دیے تھے، کچھ کو اور طرح سے فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عطا کی تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح نشانیاں۔ مراد جو ہے اسے معجزات ہیں، جو بین لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز واضح ہو، بہت زیادہ واضح ہو۔ لڑکوں میں ایک نام ہوتا ہے مبین، وہ بھی اسی لیے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ چیز جو بہت زیادہ واضح ہو، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہ ہو جس کے بارے میں۔ کس چیز سے واضح تھی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے بینات معجزات کی بات کی ہے، وہ کس چیز سے واضح تھی؟ یعنی کہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ادر دین اللہ کوئی اور کسی اور سورس کے ذریعے یہ چیزیں مل سکتی ہیں، امپاسبل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا کی تھیں۔ جو دجال سے متعلق جو ہوا تھا ذکر، اس کے اندر میں نے جب بتایا تھا کمپیریزن کر کے بتایا تھا، ابھی میں بریفلی دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایک جو ہے معجزات کا دے دینا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات چند عطا ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل معجزہ دیا تھا وہ قرآن تھا۔ شک القمر تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے شک القمر دیکھا؟ ہم نے تو کسی نے نہیں دیکھا شک القمر۔ وہ ایک واقعہ وہ ضرور ملتا ہے کہ وہ پتھر جو تھے وہ بول اٹھے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی، لیکن ہم میں سے کس نے ان پتھروں کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے اس پتھر کو نہیں دیکھا، نہ ہم اس درخت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے اندر انہوں نے ایک ستون کے اندر اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے اس چیز کا، آنکھوں دیکھا حال تو نہیں ہم جانتے۔ جو آنکھوں دیکھا معجزہ ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چیلنجز کے اوپر چیلنجز ڈالے ہوئے ہیں۔ اینی وے یہ بھی وہ آیات، پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے ان کے اندر دیکھیں جو انہونی باتیں تھیں، کہ اس کے اندر کیا تھا؟ نمبر ون، پیدائش ان کی معجزہ ہوئی تھی، پیدائشی طور پہ ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ نمبر ٹو یہ کہ ابھی وہ کریڈل کی ایج میں تھے، وہ جھولے والی ایج میں تھے وہ، تو وہ اس ٹائم کلام کیا انہوں نے لوگوں سے، اور کلام یہ نہیں کہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے وہاں تک پہنچائی تھی۔ اس طرح جب بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ کیا معجزات تھے ان کے، کہ وہ جو کوڑی لیپرسی اس زمانے میں لا علاج سمجھی جاتی تھی، کیا خیال کیا جاتا تھا کہ جس بندے کو لیپرسی ہو گئی نا، بس اس سے تو اچھوت بیماری ہے، تو اس کو دور کر دو، بس الگ کوٹری میں ڈال دو شہر کے باہر، بس کھانا چیزیں پرووائڈ کر دو، اسی طرح اکیلا اس طرح ہی مر جائے گا یہ۔ تو جس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ لگانے سے آپ کو ہو جائے گی بیماری، یہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے وہ اس کی بیماری بالکل ختم دور ہو جایا کرتے تھے۔ جو پیدائشی طور پہ اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو بینائی مل جایا کرتی تھی۔ ایک یہ ہے کہ اس بندے کی آنکھوں کے اندر صلاحیت تھی، بعد میں ضائع ہو گئی، بعد میں اس کو بلائنڈ ہو گیا، پہلے سے ہی وہ اندھا تھا، پیدائشی طور پہ اس کی آنکھوں میں صلاحیت تھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی وہ دیکھ نہیں سکا، اس کی بھی صرف آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو مر چکا ہے، مردہ ہے، اس کو ایک تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے علاج ہو گیا، وہ جو مر چکا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، کم بھی اذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے مٹی اور گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا، یعنی کہ حیات عطا کر دینا، جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ اختیار، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دیے تھے۔ اس لیے کیٹیگوریکلی ان موضوعات کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی تھی بِرُوحِ الْقُدُس پاک روح سے. روح القدس کا جو لفظ ہے ویسے تو روح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ایک روح وہ ہے جو ہم میں ہے, ایک روح وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے قرآن کے اندر دو جگہوں کے اوپر ایٹ لیسٹ. روح جو ہے وہ فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہوا ہے لفظ. تو روح القدس جو ہے یہاں پہ جبرائیل امین مراد ہے. قدس کیا مطلب ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی آتا ہے. اس کا آسان طریقہ یاد کرنے کے لیے ہے کہ ہم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مقدس, اس سے یاد کر لیں کہ کیا مراد ہو سکتی ہے اسے. ہولی اسپرٹ انگلش کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا لیکن ہم کہیں مقدس روح کہہ لیں ہم اسے, پاک بلند روح. تو جبرائیل مراد ہیں اس سے. تو عیسیٰ کی مدد کی تھی, علیہ السلام کی مدد کی تھی اللہ نے جبرائیل امین کے ساتھ بھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا رسولوں کا. اب آیت کو کنٹینیو کرتا رہوں گا میں, ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی کرتا رہوں اس کی. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کا ذکر کیا ہے, جن کا بائی نیم ذکر ہے, وہ تو 25 ہیں. کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بائی نیم قرآن کے اندر, لیکن ایکسپلسٹلی مینشن نہیں کیا کہ یہ رسول تھے یا نہیں تھے. جس کے اندر ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے ان کے بارے میں بھی کلیئر نہیں پتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی ایک حدیث کے اندر, جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ دو رسول تھے یا نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں نہیں جانتا ان کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ رسول تھے یا نہیں تھے. اسی طرح قرآن کے اندر کچھ اور لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کا نام آتا نہیں ہے, واقعہ پورا موجود ہے. جس طرح سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے, نام نہیں آتا لیکن حدیثوں کے اندر یا باقی روایات کے اندر ان کا نام آتا ہے, خضر آتا ہے. تو خضر جو ہے اب وہ رسول تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہاں اسکالرز کی رائے ہے, ایک طبقے کی رائے ہے کہ وہ تھے, ایک طبقے کی رائے ہے کہ وہ نہیں تھے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایون یہ صحابہ کے اندر بھی یہ ڈفرینس آف اوپینین تھا. جس طرح میں نے ابھی آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں بتایا, تو ذوالقرنین کے بارے میں صحابی عبداللہ بن عمرو جو تھے ان کی رائے میں وہ تھے رسول, وہ نبی تھے, لیکن علی بن طالب جو تھے ان کی رائے میں وہ رسول نہیں تھے. تو ایون صحابہ میں بھی اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین تھا. اس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے, مرسلین, کم از کم تین رسول مراد ہیں اس سے, کہ ایک بستی کے اندر تین رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے لیکن کوئی نام نہیں ذکر کیا ہوا. ایک تو یہ بھی نہیں بتایا بستی کون سی تھی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھے رسول. تو اس طرح قرآن کے اندر اس طرح کے بہت سارے ذکر مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ رسول جو ہیں 25 کا تو نام پتہ ہے, باقی کافی ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں بھی آ جاتے ہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے. بائبل کے اندر نام زیادہ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی, جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبی بھیجے, جن میں سے 315 جو تھے وہ رسول بھی تھے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو رسول تھے وہ انہی نبیوں میں سے تھے, وہ جو 124,000 جو نبی تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو رسول بنا کے بھیجا تھا. اسی طرح ہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے, ہم نے آپ کو بتا دیا ان کے بارے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا ہے, اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا. یہ سورہ نساء کی آیت تھی. اسی قسم کی آیت اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ قرآن میں بھی ریپیٹ کی ہے. اب نبی اور رسول میں فرق ہوتا کیا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ بنا ہے وہ نبا ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو, خبر دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, ان سین ورلڈ جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اللہ, اللہ کی ایک صفت کو ہم نہیں جانتے, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم کسی طرح سے سن سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے. قیامت کو ہم لوگ نہیں پروف کر سکتے, ہم ڈسٹرکشن آف دس یونیورس کو سائنس کے ذریعے پروو کر سکتے ہیں. انرجی لیول زیرو بھی پہنچ سکتا ہے کہ جب یہ جو انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ ہمیشہ موو کر رہی ہوتی ہے, تو ایک لیول وہ آئے گا کہ جب وہ ہیٹ ساری موو ہو چکی ہوگی اور ایک ٹیمپریچر پہ آ چکا ہوگا تو پھر موومنٹ ختم ہو جائے گی, تو فزکس ڈیڈ ہو جائے گی. اس طرح کولیپس آف یونیورس بھی ہے. جس طرح بگ بینگ تھیوری ہے اس کا اپوزٹ ہے کولیپس آف دا یونیورس, اس کے ذریعے بھی ہے. اس طرح کی بھی تھیوریز ہیں, جب سن کی ایج ختم ہو جائے گی, سٹار کی جب ایج ختم ہوتی ہے تو یا تو وہ وائٹ ڈراف بنتا ہے یا وہ بلیک ہول بنتا ہے, تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو اب یہ سولر سسٹم میں ختم ہو جانا ہے. تو اس طرح کی تھیوریز تو بہت ساری پروف کیا جا سکتا ہے ان تمام تھیوریز کے ذریعے کہ یونیورس نے ختم ہو جانا ہے.
لیکن اس چیز کا کوئی پروف نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت ہوگی. قیامت ہوتا ہے قیام سے ہوتا ہے, کھڑے ہونے سے ہوتا ہے, کہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے, سیکنڈ لائف ہونی ہے, جب حساب کتاب ہونا ہے, اس کا کوئی پروف نہیں دیا جا سکتا. جس چیز کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس کا قطن کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, جنت, اور جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے نافرمانوں سے, جہنم, اس کا کوئی پروف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, ایگزیکٹلی وہ کدھر ہے. اس طرح ہی نہ فرشتوں کو پروف کیا جا سکتا ہے, آپ کا فرشتوں سے انٹریکشن نہیں ہونے والا, اور نہ ہی ایون شیطان کو پروف کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی یہ پروف کیا جا سکتا ہے کہ میرے اندر روح ہے جس طرح قرآن کہہ رہا ہے, یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ وہ ہمارے کسی ایم آر آئی میں آنے والا, نہ سی ٹی اسکین میں آئے گا, نہ کسی ایکس رے میں آنا ہے, نہ بلڈ ٹیسٹ میں آنا ہے, روح کا کہیں ذکر نہیں ملے گا آپ کو. پوری باڈی کے اوپر آپ اناٹمی میں آپ باقی تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں, روح کی ایگزسٹنس کہیں نہیں آنے والی ذکر میں, غیب کی چیزوں میں سے ہے. تو خبر دینے والا غیب کی. اسی طرح ہی نبی ایک اور روٹ سے بھی نکلا ہے, نوا سے. نوا کہتے تھے عربی زبان کے اندر, جو اب ڈیزرٹ کے اندر یا اس طرح پہاڑی علاقوں میں جانا ہے, ظاہر بات ہے نہ موبائل ہے آ کے, نہ جی پی ایس ہے, نہ روڈ اور میپ دکھا رہا ہے وہ کتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں آگے, کتنا کلومیٹر اور ہے, نہ کوئی موٹر وے ہے, نہ کچھ ہے. جب ایسے حالات کے اندر, جب ڈیزرٹ ایک جیسی ہوتی ہے ہر طرف سے, تو ٹریول کس طرح کرنا ہے آپ نے, کہاں جانا ہے, کس طرح موو کرنا ہے, کس طرح پتہ لگے گا کہ ہم جا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا کرتے تھے لوگ, وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے تھے, چھوٹی پہاڑیاں ہوتی تھیں, ان کو نوا بولا کرتے تھے. جو زمین سے اونچا حصہ ہوتا ہے اس کو نوا بولتے ہیں. تو ان ادر ورڈ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مائل اسٹونز ہویا کرتے تھے. اگر آپ نے کسی راستے پہ جانا ہے تو نشانیاں ہوتی تھیں کہ یہ آئے گا, یہ آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. تو نبی بھی یہاں سے مراد یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بلند درجہ دے دیا, اور یہ کہ وہ پھر ان کا طریقہ کار, ان کے اسٹیپس جو ہیں وہ ہمارے لیے مائل اسٹون بن گئے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں ان کی سنت, ان کے طریقہ کار کے مطابق. اور رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا, ارسال بھیجنے سے کہتے ہیں, رسالہ, یہ جو سب ورڈز ہوتے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر بھی, یہ جو چیز بھیجی جاتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رسول. وہی کہتے ہیں بات کو خفیہ انداز میں بیان کر دینا, آگے پہنچا دینا بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ان کے ہوش میں یا ان کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے ان تک اپنی بات پہنچا دی. اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے, صحیح بخاری کی جو پہلی کتاب ہے کتاب الوحی, اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل جو ہیں وہ میرے پاس کن کن صورتوں میں آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جو تھے وہ صرف دو دفعہ اپنی اصل شکل میں آئے تھے, پھر اس کے علاوہ کبھی دیکھا نہیں, نہ کوئی انسانی شکل میں آئے, بلکہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح کی ایک آواز آیا کرتی تھی. اور جب وہ ختم ہوتا تھا تو جو پیغام ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچ چکا ہوتا تھا کہ جو پیغام تھا, لیکن یہ آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آیا کرتی تھی. اور اسی طرح ہی اس طرح بھی ہوا ہوا ہے کہ جبرائیل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں انسانی روپ کے اندر, انسانی شکل کے اندر آئے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کی کہ میرے اوپر جو پہلی وحی آئی تھی, قرآن والی بات نہیں ہوئی, جو نبوت کی پہلی وحی آئی تھی وہ آنے شروع ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو گئے تھے 40 سال کے, جب 40 سال کے ہوئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے کہ جو کچھ رات کو دیکھتے تھے وہ دن کو اسی طرح ہی پاتے تھے, جو ہوا خواب میں دیکھا اس طرح پانا شروع کر دیا. تو یہ وحی کے جو مختلف جو تھے وہ طریقے تھے. اب ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو ڈائریکٹلی گائیڈ کر رہے ہیں اپنے راستے کی طرف, اپنی طرف ڈائریکٹلی اس کو انسپائر کر رہے ہیں, انہی میں سے اگر کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا کہ فلانی قوم, فلانی جو بستی ہے یا فلانے لوگ ہیں وہ ایک ایکسٹریم لمٹ تک پہنچ چکے ہیں, اب دو کنڈیشنز رہ گئی ہیں کہ اگر وہ پرویل کرتے رہے اپنے اس گناہ میں تو وہ گناہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ایک بندے کو رسول بنا کے قوم کی طرف بھیجتے تھے, ود معجزات, معجزات دے کے بھیجا کرتے تھے. اگر اس قوم نے اس نبی کو, اس رسول کو, اب اس کو, اس شخص کو ہم لوگ نبی بھی کہیں گے رسول بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں حیثیت رکھتے ہیں, اگر اس قوم نے ان کو رد کر دیا, ان کو ریجیکٹ کر دیا ان کی تعلیمات کو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا تھا کہ راتوں رات آپ نکلیں, صبح اس قوم کو غرق کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, جس طرح نوح علیہ السلام کی جو قوم کے ساتھ ہوا تھا, جو ایمان لے آئے تھے ان کو بچا لیا کشتی کے اندر, باقی جو تھے ان کو غرق کر دیا, ڈبو دیا, مار دیا. قوم عاد, قوم سمود جو ہے ان کو برباد کر دیا, ایمان والوں کو بچا دیا. قوم شعیب میں سے جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا, باقی تمام کو برباد کر دیا، غد کر دیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ان لوگوں سے بچا دیا، اور یہ سلسلہ اور بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا کہ قوم کو عذاب کے ذریعے ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اگر وہ پریویل کرتے ہیں تو گناہ کنٹینیو رہتا. جس طرح مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر ذکر آتا ہے، وہ آتا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہومو سیکسویلٹی جو تھی وہ پریکٹس کی گئی تھی اس زمانے کے اندر، وہ ابراہیم علیہ السلام والا زمانہ، کم از کم 4000 سال پرانی بات ہے، لیکن اتنے پہلے عرصے میں یہ گناہ وہاں پہ پیدا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس گناہ سمیت وہیں پہ ختم کر دیا. یہ تو اب جا کے پچھلے چند ڈیکیڈز کے اندر یہ دوبارہ اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور کہ ان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ان کی لیگل میرج کی بات ہو رہی ہے گیز لیسبینز کی، لیکن ادروائز یہ گناہ جو تھا، یہ جو وہاں پہ پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ختم کر دیا تھا اس گناہ کو. اب ایک ڈیفینیشن نارملی یہ دی جاتی ہے کہ رسول اور نبی کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب اور شریعت دی جاتی ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں ٹھیک، کیونکہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی. جو بائبل کے اندر ورڈز ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام والا جو قانون اور شریعت تھی، میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا، میں اس کو ری انفورس کرنے آیا ہوں تمہارے اوپر، جو تم لوگ اس کو چھوڑ چکے ہو. تو یہ جو ڈیفینیشن، یہ جو فرق ہیں، یہ نہیں تھے. ایک دفعہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ عام نیک بندے میں، بہت نیک بندہ اگر کوئی ہو، اس میں اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف وحی آ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے. اور عام نیک بندہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ نیچرلی عمل بھی صحیح کر رہا ہوگا، وہ لوگوں کو بھی اس طرح بلا رہا ہوگا، وہ دعوت تبلیغ بھی کر رہا ہوگا، اور وہ عمل بھی معروف نہیں المنکر کر رہا ہوگا. جب اس کے اوپر وحی بھی آنی شروع ہو گئی تو ظاہری بات اس کی انٹینسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا جو تبلیغ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن رسول جو ہے وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ود اسپیشل مشن، خاص طور پہ بھیجا گیا ہے ایک ڈیوائن آرڈر کے تھرو، معجزات دے کے کہ سارے ایویڈنس دیکھ لو، اب اگر رد کیا تو اب تمہیں ختم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. تو یہ تمام جو تھے نبی اور رسول، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ دیا کہ ہم نے ان میں سے بہت ہے جن کا قصص آپ کو قصے ان کے سنائے بھی ہیں، اور کافی ہیں اکثر ہیں جن کے آپ نے نہیں بھی سنائے. اس چیز کو انالائز کرتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف دنیا کے اندر جو اور ریلیجنز ہیں جن کو ہم اہل کتاب نہیں کہتے، ہو سکتا ہے ان کے جو اوریجنل جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ رسول ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، لیکن ہم شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. بدھزم کا جو کریٹر بدھا جو تھا، اس کی حیثیت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. چائنا کے اندر جو ریلیجن بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے کنفیوشس، اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ کیا رسول تھا یا نہیں تھا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کلیئرلی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہندوازم تو خیر اتنا زیادہ ڈسٹارٹ ہو گیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا یہ ویداز آئی کہاں سے ہے. رام کو کبھی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، کبھی انسان کا درجہ دیا جاتا ہے. بالفرض رام کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ رام جو ہے وہ کسی زمانے کے اندر 4-5 ہزار سال پہلے وہ نبی رسول ہوں، بعد میں ان کی تعلیمات ڈسٹارٹ ہو گئی ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر، یہ تو صرف قرآن کے اندر ذکر ہے، وہ تو مڈل ایسٹ کے چند علاقوں کا ذکر آ رہا ہے جو رسول تھے، باقی افریقہ کے اندر کتنی آبادی، ادھر امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ سائڈ کے اوپر، آسٹریلیا کی طرف، یہ جب انسانیت پھیلی ہے دنیا کے اندر، جب مائگریشن ہوئی ہیں تو کہاں کہاں پھیلتے رہے ہیں، چائنا، فار ایسٹ کنٹریز، جتنی بھی کنٹریز ہیں. یہ جو رشیا تو خیر چلیں وہ بعد میں یورپ ہی ایکسپینڈ ہوا تھا، لیکن جو اوریجنل وہاں پہ جو قومیں آباد تھیں وہ سب لوگ جو تھے ان کی طرف آئے. کسی یورپین نبی کا ذکر نہیں ملتا قرآن کے اندر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بھیجے ہوں گے. تو یہ ہمارا پارٹ آف فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبی رسول بھیجے، 25 کا تو ذکر ہے صرف، ہمیں تو جن کا پتہ وہ یہ ہے. تو اس میں بہت ساری کثیر کا تعداد تھی جن کا ذکر ہم تک نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا. لیکن یہ بات سمرائز کر دینا، جس اللہ کی باقی باتیں مان رہے ہیں کہ وہ 25 رسول آئے تھے، اسی اللہ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ 124,000 بھی آئے تھے، اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر زیادتی نہیں کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ہم کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے، مگر یہ کہ پہلے ہم اس میں کوئی رسول کو نبی بھیج دیتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس کے اندر 4 ایکسیپشنز کا ذکر آتا ہے کہ 4 لوگ قیامت میں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں صرف حدیث کا، 4 لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت والے دن ایکسکیوز اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے یا ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے کہ رسول کی بات پہنچی لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے اسے. ان کے اندر وہ شخص بھی ہے جو فزیکلی ڈسیبل تھا، مثال کے طور پہ ذہنی طور پہ وہ معذور پیدا ہوا، اس کی سمجھ بوجھ تھی ہی نہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ تھا یا اندھا تھا، بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا، اس تک بات پہنچائی نہیں جا سکتی تھی، اس طرح کے لوگ اس کیٹیگری کے اندر جو آتے ہیں. یا ایک ایسی ٹائم کے اندر کہ جب رسول تو اس طور تک آ گئی ہے، اس تک پیغام پہنچ گیا، لیکن اب وہ اپنی اس ایج میں جا چکا تھا کہ اپنی سمجھ بوجھ سے باہر ہو چکا تھا، یعنی کہ یوتھ کے اندر یا کسی اور ٹائم کے اوپر وہ بے شک ٹھیک تھا، جب تک اسلام پہنچا اس تک تب وہ اپنی ایسی ایج پہ جا چکا تھا کہ وہ اس کے جو حواس تھے یا اس کے جو باقی سینسز تھیں وہ اس کے ان آرڈر نہیں تھیں، چاہے ینگ ایج میں ایکسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اب اس کا اسٹیٹ یہ نہیں تھا. اور چوتھا وہ شخص ہے جو اس دور میں، اس علاقے میں یا کس ایسے زمانے میں پیدا ہوا کہ جب اس بستی میں کوئی رسول نہیں تھا، کوئی پیغام تھا نہیں، ڈسٹارٹیڈ ہی پیغام تھے ہر طرف. ان چار لوگوں کا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایکسیپٹ کر لیں گے. پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اب مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، سب مانیں گے، ظاہری بات ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے بھی کوئی ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ تو وہ منظر ہوگا جب برے گناہگار سے گناہگار شخص بھی کہے گا اللہ مجھے ایک سیکنڈ چانس دے دے، میں دنیا میں جا کے اب دیکھنا اب میں کیسے عمل کروں گا، اس طرح کی منتیں کریں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے وہاں پر رہتے ہوئے وہ مان لیں گے، ڈیفینیٹلی مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جو پھر میرا حکم، جو میرا رسپیکٹ بنتی ہے کہ میرا حکم مانا جائے گا، مانو گے؟ سب کہیں گے مانیں گے، آف کورس مانیں گے، کس طرح اس طرح نہ مانیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میرے حکم سے یہ جو آگ جلائی گئی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، میرا حکم ہے تمہیں کہ اب تم مجھے مانتے ہو رب، تو اس میں تم داخل ہو جاؤ. تو وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ان کا لائف ٹیسٹ ہو جائے گا اس وقت، جس نے بات مان لی اللہ تعالیٰ کی اللہ اسے بچا لے گا، جس نے وہاں پہ رک گیا اس کا مطلب ہے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس نے بات نہیں مانی، سب چیز واضح ہو گئی تب بھی بات نہیں مانی. یہ مستند احمد کی حدیث ہے حسن درجے کی. تو بہرحال یہ رسولوں کی بات سمرائز کرتے ہوئے جو بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہم نے فضیلت دی ہے انہیں. اس نے ایک آیت ہے سورہ اسراء یا جس کا دوسرا نام جو ہم انڈیا پاکستان میں زیادہ پاپولر جانتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات فرمائی ہوئی ہے کہ ہم نے نبیوں کو درجات دی ہیں، آپس میں جو گریڈیشن ہے وہ ہم نے کی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا کہ تم لوگوں نے اس بات کو بحث نہیں بنانا. ایک واقعہ ملتا ہے سیرت النبی کے اندر کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اسی موضوع کے اوپر. وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا تھا زیادہ، اور جو مسلمان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. تو مسلمان نے غصے میں آ کے ان یہودی کو مار دیا، مطلب کہ ہٹ کیا، مارا. تو کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا گیا کہ اور یہودی نے شکایت کی کہ اس نے مجھے مارا ہے اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو اور باقی مسلمانوں کو سمجھایا کہ میرے اور موسیٰ کا کمپیریزن مت کرو، تم لوگ مجھے موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دو، درجہ مت دو. آگے اور بھی ان کا کلام تھا لیکن میں اتنی بات بتا رہا ہوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کو درجہ بندی مت کیا کرو. اور تھرڈ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا ہے مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر بھی ترجیح نہ دینا، کیونکہ ان کا جب ذکر قرآن کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ ان سے رسالت کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی کہ عذاب کا حکم ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن ان کو وہ جو پیغام آیا کرتا تھا رسولوں کے پاس کہ اب آپ نکلیں پستی سے، راتوں رات نکلیں، اس پیغام کا انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا، وہ پہلے نکل گئے تھے. صرف اتنی سی بات، نکلنا ہر حال میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے میری پرمیشن، میرا ابھی آرڈر نہیں آیا، اس نے پہلے بات مان لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان کے اوپر بھی کوئی ترجیح نہ دینا، تم منع کیا ہے، درجات ہیں ہمیں منع کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ون بات یہ انڈرسٹینڈ کر لیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہم نے اس طرح عمل کرنا ہے. ریزن از ناٹ این ایشو. ریزن آپ کو سمجھ لگتا ہے یا نہیں لگتا وہ اور بات ہے، مان لینا ہے آپ نے. اگر ریزن سمجھ لگ گئی تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا فیتھ میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں بھی سمجھ لگتا تو تب بھی بات ماننی ہے کہ ہم نے نبیوں میں درجات نہیں کرنا. یہ جو اس طرح کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا کہ سب نبیوں سے اچھے ہمارے نبی اور فلانے، یا سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ تمام غلط نعتیں ہیں. یہ تمام نعتیں جو ہیں یہ غلط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے جب نعتیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پڑھا تو ہوتا نہیں ہے، انہوں نے تو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، اس لیے غلوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایگزیجریٹ کرتے ہیں بات کو بہت زیادہ. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. منع کیا ہے چیز سے کہ یہ تم لوگوں نے کام درجات کے نہیں کرنے. اور اس کی ایگزامپل آپ یوں بھی انڈرسٹینڈ کریں، جس طرح صحابہ بھی تھے، اب صحابہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فرقوں کے اندر لڑائیاں صحابہ کے اوپر بھی ہوتی ہیں, فلانے صحابہ زیادہ بہتر تھے یا فلانے زیادہ تھے, یا زیادہ فلانے کی زیادہ درجہ تھا فلانے کا کم درجہ تھا, اس کے اوپر بھی حالانکہ جمعے کے خطبے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ جمعے کے خطبے میں پڑھے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا یا سب سے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر ہیں, اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت ان کمپرومائزنگ, جو بات حق ہے اس کے اوپر اب سیکنڈ تھاٹ نہیں لانی, وہ عمر بن خطاب ہے. سب سے زیادہ با حیا جو ہیں وہ عثمان ہیں. سب سے زیادہ بہترین فیصلے قضا کرنے والے, فیصلے کرنے والے وہ علی ہیں. پھر ہماری مسجدوں میں نارملی اتنا ہوتا ہے, حدیثوں کے اندر اور بھی ذکر آتا ہے, حلال اور حرام کی سب سے زیادہ بہترین علم اور تمیز رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں. قرآن مجید کے سب سے اچھی قراءت کرنے والے ابی کعب ہیں. اس طرح ہی اور صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بتائی ہے, لیکن ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. نمبر ون, یہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں, ڈسکس کر رہے ہوں, اپنا کوئی منہ ہے نہیں, اپنی کوئی پوزیشن ہے نہیں, اور ہم ان کے اوپر جانا بات کر رہے ہوں کہ ان میں سے کون زیادہ نیک تھا اور کون کم نہ. وہ میں کدھر کھڑا ہوں, اپنے آپ کو تو دیکھیں پہلے ہم, پھر آگے سے بحث کریں کہ ان میں سے کسی کو اگر ہم ڈیگریڈ یا کسی کو ہم اوپر کر رہے ہیں تو کیا ہے. اور نمبر دوسری بات یہ کہ ہمارے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا, کوئی بندہ برا بھلا کسی صحابی کو اگر کہہ رہا ہے, کوئی فرقہ اگر کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اسے کہنے سے وہ صحابی برے ہوں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے عمل کیے تھے, کوئی ریاکاری نہیں تھی, تو بس ان کے لیے وہی کامیابی, اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ہم جیسے جھوٹے اور جن کا اپنے کوئی ایمان دین نہیں ہے, وہ کیا سرٹیفکیٹ دیں گے کسی کو؟ ہمارے یہاں جتنے بھی یہ اس طرح کے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ کون لوگ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے, آپ ہماری مسجد میں آئیں اور یہ کریں. پیسے نہیں دیں گے, وہ آئیں گے بھی نہیں بات کرنے کے لیے. تو یہ صحابہ تو ایسے نہیں تھے جن کی یہ فالوور بنے ہوتے ہیں, اپنے اپنے انہوں نے گروپنگ کی ہوئی. صحابہ تو ایسے نہیں تھے, پیسے دو گے تو میں دین کی بات کروں گا, پیسے نہیں دو گے تو بس بھاگو یہاں سے, بہت تھوڑی میں دین کی باتیں بتاؤں گا, یہ پروفیشن تو نہیں تھا یہ. تو یہ اس طرح کے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں کہ درجات والی بات اور یہ سب چیزیں. یا اس کی اگزامپل آپ ایک اور یہ دیکھ لیں, پہلے بھی میں نے دی بھی ہے, کہ ایک اسٹوڈنٹ نلائق, بالکل بالکل فارغ قسم کا, نہ میتھس آتی ہے نہ اس کو فزکس آتی ہے, کلاس نائن کے اندر فیل پہ فیل ہوئے جا رہا ہے, وہ بڑا ہونے کو آ گیا, اور وہ یہ کہے کہ یہ جو آئنسٹین کی تھیوری تھی نا ریلیٹیوٹی کی, اس میں بڑا نقص ہے اس کے اندر, یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے اس کی. تو کیا ہنسیں گے, سب ہنسیں گے اس کے اوپر, دیکھو یار کیا چیز ہے یہ, تو نائن کا پیپر تک تو پاس ہو نہیں رہا تم سے, تم کہہ رہے ہو ریلیٹیوٹی کی تھیوری اس کی صحیح نہیں تھی. تو اس طرح یہ ہمارا حال ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے قبر میں کیا معاملہ ہونا ہے, میرے ساتھ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے, کس قسم کے فرشتے میری اور آپ کی جان قبض کرنے آئیں گے اور کب آئیں گے, آخرت میں کیا ہوگا, قیامت والے دن مجھے رسوا کیا جائے گا یا مجھے اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے, یا اللہ تعالیٰ نے جنت میرے لیے رکھی ہوئی ہے یا جہنم رکھی ہوئی ہے میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ان تمام چیزوں کا ہمیں خود پتہ نہیں ہے, اور ہم ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کی ہوئی ہیں, انبیاء پیغمبر اور صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, جو ابھی ہم کچھ آیات پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ اگر تم ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت پکڑ سکتے ہو, ورنہ تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات, اور اگر اللہ چاہتا تو ہرگز یہ لوگ قتل نہ کرتے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے تھے. لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنا, لڑنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. پہلے یہ جو لفظ ہے ولو شاء اللہ, وہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ وہی لفظ ہے شاء اللہ. شاء کا مطلب ہوتا ہے اگر چاہتا, اگر اللہ چاہتا. بس فرق یہ ہے کہ ہماری جو چاہت ہوتی ہے یا ہماری کوئی خواہشات ہوتی ہیں, ان کے اندر ہمارے اختیارات کی لمیٹیشن ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا چاہنا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بس خواہش تھی لیکن ہو نہیں سکا. اس طرح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر فل اتھارٹی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور وجہ سے, کسی اور حکمت عملی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دینے تھے انسان کو کہ وہ خود جج کرے, خود وہ ڈیسائیڈ کرے اپنی ڈیسٹنی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, کس طرح لینڈ کرنا چاہتا ہے. تو شاء جو ہے اس کے بارے میں یہ جو حکم ملا تھا, جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقاعدہ حکم دیا تھا. سورہ کہف کی آیات ہے, ان کے اندر ذکر آتا ہے. اور وہ واقعہ کس طرح کا تھا,
اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے رہتے تھے اور جو آیات نازل کرنی ہیں وہ مسلمانوں نے فالو کرنا تھا, لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور طریقے سے سکھایا ہے مسلمانوں کو. واقعہ کیا ہوا تھا کہ مکہ دور کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعویٰ تھا رسالت کا, قریش جو تھے وہ اس کو جب نہیں چیلنج کر پا رہے تھے یا اس کو نگیٹ نہیں کر پا رہے تھے انٹلیکچولی, الزامات تو لگائے کہ مجنون ہے, جن چمڑا ہوا ہے, کچھ اثر ہو گیا ان کے اوپر, غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے تو جو کہہ رہے ہیں نا فرشتہ آ رہا ہے, اصل میں جن چمڑ گیا انہیں کوئی, کچھ نے کہہ دیا کہ کہانت سیکھی ہے انہوں نے, کچھ نے کہہ دیا کہ انہوں نے غلام قید کیا ہوا ہے اس سے سیکھتے ہیں, باقی اس طرح کے تو دعوے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موضوعاتی طور پہ کچھ اس طرح کا معاملہ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس طرح ڈیفینڈ کیا تھا کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ تھے, اگر ایجوکیٹڈ ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں لا کے روب جما رہے ہیں, وہ تو بات تھی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول بھی نہیں کیا ہوا تھا, بہت کم, جو بچپن میں ایک آدھ ٹریول تھا یا جو شادی سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سامان تجارت تھا وہ لے کے جانا, اس کے علاوہ واقعات تھے ہی نہیں, وہ ادھر ہی رہے تھے, تو اتنے دور دور علاقوں کا اور اتنی چیزوں کا علم ہونا ان کے بارے میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈاؤٹ نہ کر سکیں. جس طرح غالباً ایک فرینچ سیلر کا جنرل کا ذکر آتا ہے یا کسی اور قوم کا آتا ہے, مجھے اتنا یاد نہیں آ رہا ابھی, کہ اس نے جب قرآن کے اندر جو لہروں کا ذکر پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک ظلمات کے اعتبار سے سمجھایا کہ وہ لیئرز اپون لیئر کے سمندر کے اندر جس طرح تاریکی ہوتی ہے کہ ایک کے اوپر دوسری تاریکی, دوسرے کے اوپر تیسری تاریکی, اب وہ کیونکہ پورے زندگی سمندر میں گزرا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ جو اوشن کے کرنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح ورٹیکلی بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے اندر موو کر رہا تھا واٹر. اس نے جب قرآن کی یہ بات پڑھی تھی تو اس نے فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ یہ جو بک ہے اس کا آتھر کون ہے, اس نے لکھا کس نے ہے. اس کو اپنے اعتبار سے بتایا گیا کہ محمد اس کے آتھر تھے, جو کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں. پھر انہوں نے ان کی بایوگرافی پڑھنی شروع کی, پڑھنی شروع, پوری بایوگرافی گزر گئی, کوئی سمندر کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے سمندر پہ سفر کیا ہو, کبھی سیل کیا ہو انہوں نے, کہیں ٹریول کیا ہو, تو ان کی آبزرویشن کہاں سے آئی؟ وہ جو واقعہ تھا یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ جس بندے نے ٹریول ہی نہیں کیا تھا, جس بندے کی ایجوکیشن بھی نہیں تھی, وہ اس دور کا نہ کوئی فلاسفر مانا جاتا تھا نہ سائنٹسٹ مانا جاتا تھا, وہ یہ بات اگر کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی اینجل نے آ کے خدا نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں, تو یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب قریش انٹلیکچولی باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے تھے, صرف الزامات سے کام نہیں چل رہا تھا, صرف ظلم سے نہیں کام چل رہا تھا, انہوں نے پھر کانٹیکٹ لڑائے تھے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں, جو مدینہ اس علاقے میں آباد تھے, خیبر میں آباد تھے, تو ان سے جا کے انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک شخص آیا ہمارے درمیان اور دعویٰ وہ یہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے اور میں اسی کڑی کا تسلسل ہوں جو کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے, تو آپ بتائیں اگر وہ واقعی ہے رسول تو کوئی ہمیں ٹیسٹ کے لیے بتائیں کہ ہم اسے کوئی سوال تو پوچھیں نا, کوئی پڑھے لکھے سوال بتائیں آپ ہمیں, ہم تو سوائے ادھر ادھر کی بونگیاں مارنے کو کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا وہ رسول ہے نا, اگر تو تین سوال جا کے اسے پوچھو, روح کیا ہوتی ہے, اس سے جا کے پوچھو ذوالقرنین کون تھے, اصحاب کہف کے بارے میں جا کے سوال پوچھو. مشرقین جو ہیں یہ سوال تیار کر کے آ گئے, اب انہیں خود بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے, دو لوگ ہیں اور روح کے بارے میں حقیقت کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ سوال تیار کر کے آئے تھے ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا تھا, مقصد یہ تھا کہ اگلے کو صرف چپ کرا دینا, ہم کسی طرح سے ان کو چپ کرا دیں کہ یہ جو ہمارے اوپر جو دعوت دے رہے ہیں اور جو باتیں ہمارے پاس جواب نہیں ہیں, تو کوئی ایسا سوال ہمیں ملے کہ ہم کے بس چپ ہو جائیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا. کل آئی, اب وہ لوگ گئے کہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا امبیرس رہے کہ ابھی نہیں آئی بھائی, وہ پوچھتے رہے تھے بتائیں بتائیں بتائیں, وہ دن تو گزر گیا, اب اگلا جب وہ دن ختم ہو گیا اور نہیں بتا سکے تو ان لوگوں کے اندر خوشی پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ صحیح سوال پوچھا تھا ہم نے, اس کا مطلب ان کو نہیں پتہ لگا, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں اسے. دوسرا دن کے بعد تیسرا دن گزرا, اب ذرا سوچے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر امبیرسمنٹ والا ٹائم ہو رہا ہوگا, وہ کہ اب جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے ان کی شے میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو مسلمان باقی بھی جو مسلمان تھے آپ خود سوچیں کہ ان کے مائنڈ میں بھی کیا سوالات آنے چاہیے تھے, مرتد کوئی نہیں ہوا مسلمان, پیچھے کوئی نہیں ہٹا, لیکن صرف ایک ڈاؤٹ والے سوال تو آنے چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو نہیں بات کا پتہ لگ رہا ہے یا یہ کیوں نہیں ہو رہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے 15 ڈیز اس طرح گزارے, چند لمحات نہیں, ایک دو دن نہیں, 15 ڈیز تک وہی آئی نہیں. تو کس قدر امبیرسمنٹ کا ٹائم گزرا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کس طرح فیس کرے انہیں. تو اس کے بعد پھر وہی آئی 15 دن کے بعد بلاخر پہ وہی آئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیات نازل کی جن کے اندر یہ بھی تھا, آیت 23-24 کا حصہ میں بتا رہا ہوں, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, ہرگز ایسی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ایسی کوئی بات مت کہنا, اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا, کہ میں یہ فلانا کام ہے نا یہ میں کل کروں گا. کوئی بھی کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ آئندہ اس طرح کبھی مت کرنا کہ آپ کوئی کام کے اوپر اس طرح دعوے سے کہہ دیں کہ انی فاعلن ذالک غدا, کہ کوئی کام میں اس طرح ایسے کل کروں گا میں, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اس میں یہ ضرور ایڈ کر دینا کہ اگر اللہ نے چاہا تو, ورنہ نہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سکھایا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے اگر ڈائریکٹ آیات نازل کر دیتا یہ 15 ڈیز کا یہ بات نہ ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے تب بھی بات ماننی تھی کہ نہیں ماننی تھی؟ آف کورس ماننی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب مسلمانوں تم لوگ کو ایک بات کہو, کچھ کرو, پلان کرو, اینی تھنگ, یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ اس کے اوپر ایک اور اف کنڈیشن لگنی چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو, ادروائز ایسا نہیں ہونے والا. تو یہ حکم کے درجے میں ہماری ہر بات جو ہے وہ انشاءاللہ سے ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا, اور کوئی چیز اگر پسند آئی, کوئی چیز اچھی لگی تو اس کے اوپر ماشاءاللہ کا حکم دیا گیا ہے, جو اللہ نے چاہا. میں کسی حسد سے نہیں دیکھ رہا, میرے اندر کوئی جیلسی نہیں ہوئی اس کو دیکھ کے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عنایت کی تھی یا فلانی چیز اتنی اچھی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چاہا تھا, اللہ میں راضی ہوں آپ کی رضا کے اوپر, میں جیلس نہیں ہو رہا, میں حسد نہیں کر رہا, میں انوی نہیں کر رہا اس کے اوپر. اب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ والا, اب ہم لوگوں نے اس کو ٹائم کے ساتھ جس طرح ہمارا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا, ہمارے عمل کا بیڑا غرق ہو گیا, ہم نے اپنے اخلاق کا بیڑا غرق کر لیا, ہم نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اسلام کی, تو اسی طرح یہ جو جملہ ہے یہ اب ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے, مذاق بنا ہوا ہے کہ جب کوئی بات کہتے ہیں کہ ہاں ہاں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا تو آگے سے ہنسی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ نہیں, صحیح سے بتاؤ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تم نے. اور اس طرح نان مسلمز ہیں وہ بھی اس بات کو جان گئے ہیں, یہ جو پچھلے 200 سالوں کے اندر جو یورپین کنٹریز جب یہاں پہ مسلم کنٹریز میں آ گئے تھے, اب وہ بھی انشاءاللہ کو جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمان انشاءاللہ بولتا ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ ہی بول رہے ہیں. تو یہ جو اتنا گند مچا دیا ہے, جس گند کو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, اس کو انڈو کرنے میں آف کورس بہت محنت, بہت ٹائم لگے گا. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آئندہ کبھی میں انشاءاللہ بولوں اور کسی کوئی بندہ ایسا ہو جو جانتا ہو کہ نہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, ابھی ٹالنے کے لیے کر رہا ہے, تو صحیح سے بتاؤ. تو بندہ نہیں انسسٹ کرے کہ نہیں انشاءاللہ ہوگا, دیکھنا میں کر کے دکھاؤں گا, لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب اس کے بعد آیت کا جو دوسرا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بینات آنے کے باوجود واضح چیزیں آ گئی تھیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جب واضح چیزیں لے کے آئے تھے تو وہ جو اہل کتاب تھے, جو وہ جو یہودی جس قوم کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے یہ معجزہ جو میں نے ذکر کیا تھا, وہ معجزہ جو واضح لے کے آئے تھے تو کوئی گنجائش بچی نہیں, کوئی بات پیچھے بچی نہیں کہ یہ کس طرح, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بندہ مر چکا ہے. آپ جادو تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو سورہ صف کے اندر بھی آیت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب واضح نشانیاں آ گئی تھیں تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا ان ہذا سحر مبین, کہ یہ تو کھلا جادو ہے, یہ تو کھلا جادو کر رہے, جادو کر رہی ہے. ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں, اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جادو کفر ہے, تو اس لیے لہٰذا اس کے اوپر یہ ہم کیس بنا سکتے ہیں. تو یہ تو چیز نہیں کنوے کی جا سکتی کہ مطلب مر چکا ہے اس کو زندہ کر دیا, مٹی سے پرندہ بنایا, پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا اتنی واضح چیزوں کے بعد کچھ بچا نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا نکالا, پھر بھی کوئی اختلاف کی بات نکالی. اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے اور حصوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی, فی شکاک, شکاک کہتے ہیں ضد کے اوپر بس, کہ اب کوئی بات نہیں بچی, نہ کوئی لاجک کا آنسر کوئی ایسا ہے جو آپ دے سکتے ہیں, نہ کوئی تاریخی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں, کسی طرح سے دوسرے کی بات رد نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک وہ جو ضد ہوتی ہے کہ اس کی بات میں نے نہیں ماننی, بس اگر ہی وہ بات یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں نہیں مانوں گا, اس کے علاوہ اور کوئی بات بچی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا, اور اختلاف کی انتہا کیا ہوئی تھی کہ ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا کہ اچھا نہیں تم بات غلط کر رہے ہو, تمہاری بات ہے ہی بے تکی, ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ ناراضگی ہو جائے نا, کہ اس سے نہیں بات کرنی ہے, ہم لوگ علیحدہ ہیں, ہم لوگ ان لوگوں سے نہیں بات کریں گے, یہ لوگ بالکل ہی اور کیٹیگری کے اندر ہیں. ناراضگی کی اور انتہا ہو سکتی ہے کہ اکنامک بوائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بس ہم لوگ ان لوگوں سے ہم نے نہ کوئی لین دین کرنا ہے, سوشل بوائیکاٹ بھی ہمارا ان کے ساتھ ہر لحاظ سے. لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے, ظاہری بات ہے اگر وہ یہودی جو نہیں مان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں یہ غلط دین ہے, ہم دین کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا نا, ریلیجن کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا, اس کے دعویٰ کرنے والے جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ انتہا ہے یہ, یہ اختلاف کی انتہا ہے کہ ایک دوسرے کو اس حد تک آپ ٹالریٹ نہیں کر رہے کہ آپ اس کو ایون زندہ رکھنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس کو بس قتل ہی کر دیا جائے. یہ ہے اس حد تک جو ہے وہ خدائی طاقتیں اپنے اختیار میں لے لی ہیں کہ ہم اس کو اب قتل کر دیں گے, واجب القتل ہیں. کرسچن ہسٹری اگر آپ پڑھیں, ویسے تو اگر آپ ورلڈ ہسٹری پڑھیں پوری, تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو قتل و غارت ہوئے ہیں یہ پچھلی دو جنگوں کو چھوڑ کے, جنگ عظیم جو دو بڑی ہوئی تھیں ان جنگوں کو چھوڑ کے باقی جو ہسٹری کے اندر جو میکسیمم قتل و غارت ہوئی ہے وہ ہوئی ویسے مذہب دین کے نام پر ہی قتل و غارت ہوئے ہیں سب سے زیادہ. ہندوستان کے اندر یہ جو اتنے عرصے سے جو چلا آتا تھا کہ جو نیچی ذات کا ہندو ہے وہ ہماری کتاب ویدا سن بھی نہیں سکتا, دعوت تبلیغ کرنا دور کی بات, یہ سن تک نہیں سکتا, ہندوازم انڈیا سے کبھی دور پھیلا نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی دعوت تبلیغ کی نہیں. جو بندہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ہندو ہے وہ ہمارے ہی سوسائٹی کا ہے اور نیچی ذات کا, اس تک نہیں وہ کتاب پہنچا سکتے, تو جو آؤٹ سائڈ ہندوستان ہے اس کو کس طرح کتاب پہنچائیں گے وہ. تو اگر سن لیا جاتا تو کیا کرتے تھے, سیسا ڈالا کرتے تھے اس کے کانوں کے اندر کہ اس نے یہ کتاب سن لی, اب اس کا جو اس کی ریمیڈی صرف یہی ہے. کس نام پہ اتنے لوگوں کو قتل کس نام پہ کیا ہوگا, اتنے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا ہوگا, وہ ستی کی رسم ہوتی تھی کس نام پہ ہلاک کرتے تھے, مذہب کے نام پہ ہی ہلاک کیا کرتے تھے نا. جو انڈیا کے اندر جو لڑائیاں ہوئی تھیں بدھزم کی اور ہندوازم کی, جو اشوکا کا بھی دور گزرا ہوا اور سب کچھ, وہ اتنے جو قتل و غارت ہوئے تھے کس نام پہ ہوتے, ریلیجن کے نام کے اوپر ہوتے. کرسچینٹی کے اندر اور جوڈیزم کے اندر اتنے کرسچن پروسیکیوٹ ہوئے, اتنے مارے گئے تھے, وہ کس لیے تھا, ریلیجن کے نام کے اوپر ہی تھا. وہ جو میں نے آپ کو پریزنٹیشن کے دوران بھی پکچر دکھائی تھی کہ یو رومنس کیا کیا کرتے تھے, جو کرسچنز ہویا کرتے تھے ان کو اٹھا کے اپنے اسٹیڈیم میں پھینک دیا کرتے تھے اور بھوکے شیر چھوڑ دیا کرتے تھے ان کے اوپر. اتنے لوگوں کو کیوں قتل کیا گیا تھا, خدا کے نام کے اوپر ہی نا, اپنے اوپر کہ ہمارا جو تصور خدا ہے وہ اس سے ٹلی نہیں کر رہا تو ان کو تو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. پھر یہ اختلافات ان کے دوران چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. 16th century کے اندر تقریباً 1522 سے اینڈ آف 16th century تک, یہ جو 50-60-70 سال گزرے تھے, اس دوران پورے یورپ کے اندر خاص طور پہ فرانس کے اندر اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں گوگل کے اندر تو ریلیجیس وار سرچ کریں, آپ کو فرینچ وارز ملیں گی. اتنا بے تحاشا بندہ جو ہے وہ قتل ہوا تھا کرسچن مذہب کے اندر ہی, اپنے فرقوں کے اندر ہی, کہ کیتھولک کرسچنز ہیں اور یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں, ایک دوسرے کو اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, راتوں کو جا کے بستیوں کو آگ لگا دی, لوگوں کو زندہ قتل کر دیا, پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا آیا تھا. جو کروسیڈز ہوئے تھے وہ کس نام پہ تھے, دین کے نام کے اوپر ہی تھے. سارا جو قتل و غارت ہوئی تھی وہ کس نام پہ اوپر تھی, دین کے نام کے اوپر ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم کرتے کیا ہو, عمل کس طرح کے کرتے ہو. تو تاریخ تو اس طرح خون سے بھری ہوئی ہے. البتہ ایک چیز بہت ڈفرینٹ ہے, اب آپ پوری نیوز کو دیکھ لیں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ انڈیا کے اندر ہندوؤں نے دوسری ذات کے ہندوؤں کو بستیوں کو آگ لگا دی, جلا دیا, بھوکا مار دیا, انہیں بم دھماکہ ہوا ان کی کسی مندر کے اوپر. آپ کو بدھزم کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی, آپ کو جوز کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی, آپ کو کرسچنز کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی کہ کسی چرچ میں دھماکہ ہو گیا تھا, کسی لیڈر کو مار دیا, کوئی پادری آج مارا گیا. ویٹیکن کے اندر جب پوپ نے خطاب کرنا ہوتا ہے کتنے لوگ آئے ہوتے ہیں, کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, کبھی سننے کو خبر نہیں ملتی کہ کہیں کوئی دھماکہ ہو گیا ہو, کچھ ہو گیا, اینی تھنگ کبھی اس طرح نہیں سننے کو ملا. کبھی لڑائی ہو گئی کسی بستی کے اندر, ایک چرچ کو آگ لگا دی گئی, یہ تو کہیں نہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں باتیں. خبر اگر ملتی ہے تو کیا ملتی ہے, وہ فلانے مسلم فرقے نے فلانے مسلم فرقے کے فلانی مسجد کو آگ لگا دی, بم ریک ہو گیا. کب ہوا, جب نماز پڑھنے کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے. دروازے سیکیورٹی ڈور کہاں لگے ہوتے ہیں, مسجد کے باہر لگے ہوتے ہیں. ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوگا مسجد کے باہر, جو نماز نہیں پڑھے گا وہ سیکیورٹی کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے مسجد کے اندر. یہ ہمیں باتیں باہر کے بارے میں نہیں ملتی ہیں. چند دن پہلے بی بی سی کی ایک ریٹنگز آئی تھیں جو ایک ویڈیو کلپ تھا ان کی سائٹ کے اوپر, اس کے اندر ریلیجیس ٹالرنس کی بات ہو رہی تھی. تو نو ہڈن سیکرٹ, اور بہت افسوس کی بات کہ نمبر ون کے اوپر پاکستان تھا, موسٹ ریلیجیس انٹالرنٹ کنٹری ان دا ورلڈ, جہاں پہ نہ تو یہ کہ دوسرے ریلیجنس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا کہ جس طرح کرسچنس کی چرچ کو آگ لگا دی یا فلانے لوگ کرسچنس کو مار دیا, بلکہ یہ اپنے آپ کو بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. اور بہت ہینیس کرائمس کے اندر جو ذکر کیا, اس طرح کے جو ہمارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک اہل تشیع کی جا رہی ہے بس جا رہی ہے اور بلوچستان کے اندر یا جہاں پہ بھی ان کو اتار کے سب لوگوں کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا, نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لوگ اور وہاں پہ جا کے مار دیا گیا. راجہ بازار کے اندر وہ جو واقعہ ہوا تھا, یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ میں سے کس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کرفیو دیکھا تھا؟ میں نے بھی نہیں اپنی زندگی کے اندر کرفیو دیکھا. اور جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب شروع میں جب پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا اور جو بعد میں رائٹس ہوئے تھے تب کچھ کرفیو وغیرہ اس دور میں لگے تھے بس, ورنہ اتنے سالوں کے اندر 40 یا جتنے بھی سال ہیں کبھی کرفیو یہ چیز لگی نہیں. اور کرفیو یہ نہیں کہ چند گھنٹے کا, ایک دو دن کا, اتنے دن کرفیو لگا ہوا ہے بس, موبائل فونز بند, فلانی چیز بند, اتنے برے حالات. وہ ایک ملک جس کو ہم نے لیا تھا کہ اسلام کے نام کا ہے, اور کوئی تاریخ میں اگزامپل ملتی بھی نہیں ہے کہ کوئی اور ملک لیا گیا ہو کبھی کسی اور دین کے نام کے اوپر. اگزامپل ایک ہی ہے جو آج تک ایک ہی ملک بنایا گیا تھا کسی دین کے نام کے اوپر, اسلام کے نام کے اوپر, جس کے اوپر قائد اعظم اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایک اگزامپل ہم نے بنانا ہے پوری دنیا کے لیے, لائٹ ہاؤس ہوگا جہاں سے پوری دنیا ہدایت حاصل کرے گی. یہ وہ ہے, پوری دنیا کے اوپر نیوسنس ہے یہ ملک, پوری دنیا کے اوپر نیوسنس ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ اتنا فارغ ترین ملک ہے نا, یہ ہم کیا کریں اس ملک کے ساتھ. کسی زمانے کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو کانگریس کا یہ خواہشات تھیں اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس, نہرو اور پٹیل ان تمام کی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ چند دن کے اندر اس نے واپس ہندوستان کے اندر واپس آ جانا ہے, جو کولیپس ہو جائے گا, یہ کر ہی نہیں سکے گا, یہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکے گا. مسلم لیڈرز میں بہت سارے تھے جو نہیں آئے تھے, مولانا آزاد سمیت بہت سارے مسلم لیڈرز نہیں آئے تھے. یہ فالس آئیڈیا ہے, کولیپس کر جائے گا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, قائم رکھا اللہ تعالیٰ نے. اور انڈیا کی یہ خواہش رہی تھی کہ یہ جو ہمارا مدر انڈیا ہے یہ اس کا واپس پارٹ بن جائے, جو اس سے علیحدہ ہو جائے. اب انڈیا بھی نہیں چاہ رہا, کہہ رہے اتنا گند مچ چکا ہے اس ملک کے اندر, اتنا گند مچ چکا ہے, ایک ذات دوسری ذات کو برداشت نہیں کرتی, ایک فرقہ دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرتا, کرائم ریٹ اتنا زیادہ, اتنی کرپشن ہے, اتنے برے حالات ہیں کہ انڈیا بھی نہیں چاہ رہا. انڈیا خود چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سسٹینیبل گورنمنٹ آئے, کوئی اپنے آپ کو قائم رکھ سکے. وہ کہہ رہے ہم اگر یہ پارٹ آف انڈیا بن گیا تو یہ زہر کینسر ادھر پھیلنا شروع ہو جائے گا, تو پاکستان کے اندر کسی طرح سے کوئی سیف ایسی گورنمنٹ آئے جو سنبھالے ان کرائسس کو. ہاں بس ان کو ایک چیز کے اوپر ہے جو ان کے ابھی بھی ڈیزائرز ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ جو اس کے ملٹری مائٹ ہے یہ کس طرح سے ختم ہو, اور وہ بالکل آن ٹارگیٹ آن پلان کام چل رہے ہیں. تو یہ ہم نے حال کیا ہوا ہے اسلام کا, ہم یہ ہم نے حال کیا ہوا ہے پاکستان کا. اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جیسا میں نے بتایا پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے. اب ہمیں اگر اس ٹائم پہ اس ڈیوریشن میں پیدا کیا ہے جبکہ اسلام کے اتنے زیادہ فرقے ہوئے ہوئے ہیں, جہاں پہ اتنی زیادہ اور پرابلمس ہیں, سیکٹیرین پرابلمس ہو گئیں, گروپس کی پرابلمس ہو گئیں, ذات پات کی پرابلمس ہو گئیں, اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اگر, تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں پہلے سے, یہ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر ہے, جو صحابی جنہوں نے روایت کی اندر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور خطبے کے الفاظ جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو ہمارے دل کو بہت زیادہ غمزدہ کر رہے تھے. ہم لوگوں نے سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خطبہ کسی ایسے شخص کا معلوم ہوتا ہے جو رخصت ہو رہا ہو, تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ نصیحتیں کر کے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہے, کلیئر ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص زندہ رہا تو میرے بعد وہ یقیناً بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. یہ پیشن گوئی ہیں جو اسلام کا پھر خلافت راشدہ کے اینڈ کی طرف ڈاؤن فال ہونا شروع ہوا تھا, جب سیکٹس بن گئے, لڑائیاں آپس میں مسلمان لڑنا شروع ہو گئے تھے. اسلام کو کبھی بھی چیلنج یا روک نہیں کر سکا تھا نہ رومن امپائر نہ پرشین امپائر, کبھی آپ میپ پہ سرچ کر کے دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر کے دور کا اسلام میپ کے اوپر کتنا تھا، حضرت عمر کا کتنا تھا، حضرت عثمان کا کتنا تھا، اگر دیکھیں تو صحیح کبھی میپ کے اوپر، کہ کوئی آپ کو ہسٹری کے اندر اس طرح کی تاریخ ملے گی کہ کوئی ملک اتنے سے ٹائم کے اندر کس طرح یوں چاروں طرف پھیلا ہے، وہ اسلامک امپائر ایک دم سے اتنا بڑا ہو گیا، ایک دم سے ایک وہی جنریشن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، ایک دم سے دو سپر پاورز کے ساتھ ایک وقت میں انگیج ہوا اور دونوں کا برا حال ہو گیا. لیکن کہاں پہ جا کے مسئلہ ہوا تھا؟ جب اپنے ہی لوگ جو تھے وہ فرقوں میں پڑ گئے، مسلمان خود ہی جب تھے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، ایک طرح کی سول وار شروع ہو گئی تھی، تبھی باہر کی جو فورسز تھیں ان کو موقع ملا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کیا. ورنہ جب تک اسلام ون یونٹ تھا یا جب تک اسلام پاور میں تھا تو آپ کو کچھ پتہ ہے میپ کے اوپر کہاں کہاں اسلام پہنچا ہوا تھا؟ پرشین امپائر اتنا دور چلا گیا تھا کہ وہ جو چائنا کے بارڈرز کو لگتا تھا جو ماؤنٹینس، وہاں جا کے پرشین جو کنگ تھا اس نے جا کے ریکویسٹ کی تھی چائنا کو کہ میری ہیلپ کرو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں قبر ہے، کدھر مدینہ ہے کہاں چائنا کی وہ جگہ ہے. مسلمان یہ فورسز ہیں وہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچی تھی؟ لاسٹ فرانس تک پہنچی ہوئی تھیں، اور فرانس نہیں ہمیں ہرا سکا تھا، یورپین پاورز نہیں ہرا سکی تھیں. جب پیچھے سیبوٹاج ہو گیا تھا، پیچھے سول وار شروع ہو گئی تھی، تو آگے پروگرس رک گئی تھی، اب فورسز ود ان انگیج ہو گئی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے میرے، ان کی سنت کو پکڑ لو، داڑھوں کے ساتھ ان کے طریقے کو اور میری سنت کو اپنے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، یعنی کہ بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اب یوں امیجن کر لینا کہ جس طرح کوئی چیز اگر آپ سے نہیں کھل رہی ہوتی تو گرپ اگر ہاتھ کی اتنی قابو نہیں آ رہی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ داڑھوں میں پھر پکڑتا ہے کہ یہ گرپ ہوگی نا یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اس کے تھرو اگر میں پکڑ کے ٹویسٹ کروں گا تو وہ پھر نہیں ہوگا، ورنہ ادروائز ہاتھ سے کندھا ایک لمٹ تک ہی زور لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ زور نہیں لگایا جا سکتا، وہ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو داڑھوں کے ساتھ میری سنت کو اور میرے جو بعد آنے والے خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑ لو. ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس کے اوپر کہ دعویٰ تو ہم کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے فرقے کے ساتھ، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. میرا تعلق اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے، اس فرقے کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، لیکن ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پیور مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ اس سیٹ کو ہم بلانگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کس چیز کی تھی؟ وہ راستہ جو کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے وہ میرا راستہ ہے، اور میرے بعد آنے والے جو خلفاء ہوں گے ان کا راستہ ہے. اس ٹائم تک نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا، یہ تو بعد میں آئے ہیں. حنفی یہ تو بہت ہی بات کی بات ہے، شافی، مالکی، حنبلی یہ تو اور بھی بہت زیادہ بات ہے، بریلوی کتنی پرانی بات ہے، 150 سال پرانی بات ہے، صرف 150 سال پرانی بات ہے ہارڈلی. دیوبندی اس کو بھی اتنا ہی ٹائم ہوا ہی ہے، دیوبند کا ادارہ کب بنا تھا، کتنی پرانی بات ہے، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جو فرقہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کتنی پرانی بات ہے، یہ تو ہارڈلی 150 سوا 200 سال بس. تو پہلے اس سے پہلے مسلمان وہ کیا چیز ہوتے تھے پھر؟ اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ پھر کیا چیز تھے؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو وہ سب غلط تھے پھر. اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں جب درس دیا جاتا ہے امت کے اور یہ فلانی چیز کا، تب تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جو امت ہے مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر 1.25 عرب 1.5 عرب کے قریب ہیں، 56-57 ملک ہیں مسلمان، اور اتنے وسائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جب فتوے لگانے کے اوپر آتے ہیں تو اپنے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کافر کر کے چھوڑتے ہیں، ہر ایک کو کافر کر کے چھوڑتے ہیں. اختیار وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے یا ان مولویوں سے پوچھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان مفتیوں سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں گا. جب میری جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو آئی ہیو نو آئیڈیا، میں کچھ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح کے فرشتے آئیں گے. میری کیا پتا کہ میری کوئی ایک غلطی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں، یا اللہ تعالیٰ آ جائیں کہ چلو ٹھیک ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا تو میری پکڑ ہو جائے گی. اور کیا پتا کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کر لیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن وہ کیا ہوگا، ایگزیکٹلی کیا ہوگا، وہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب میرا وقت آئے گا تبھی پتہ لگے گا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا آپ لوگوں کو نہیں پتہ لگ سکے گا. جب آپ لوگوں کا ٹائم آئے گا تو کسی دوسرے کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، آپ کے ساتھ کس طرح کے فرشتے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، وہ کیا کچھ ہوا تھا, تو یہ نہیں پتہ لگ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لوگوں سے تھوڑی پوچھنا ہے کہ بتائیں جی فتویٰ دیں آپ, کیا خیال ہے آپ کا. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور جہاں تک یہ فرقہ واری تین چیزوں کی بات ہے, تو ایک آیت جو ہر کوئی پڑھتا ہے سورہ آل عمران کی 103 آیت, ہر کوئی پڑھتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اگلا حصہ کیا ہے, ولا تفرقوا, اور فرقے مت بنانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرقے مت بنانا. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرقے مت بنانا اور ہم پھر بھی اپنے فرقے کا نام لے کے اپنے فرقے کے ساتھ جڑے رہیں تو بے وقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور یہ آیت کا حصہ تو ہوپفلی سب کو یاد ہوگا کیونکہ اتنی دفعہ سن چکے ہوں گے, اسلامیات کے اندر بھی پڑھا ہوگا, اسے یاد ہوگا اتنا حصہ. آگے آیت کا حصہ نہیں بھی پتا اگر, کیونکہ لمبی آیت ہے یہ والی, نہیں بھی پتا, اتنا تو پتہ ہی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے مت بناؤ. پھر بھی اگر کوئی بندہ فرقہ بنا رہا ہے, آیت بھی پڑھ رہا ہے, فرقے بھی بنا رہا ہے اور اس بات کو پروموٹ بھی کر رہا ہے اور فرقے والد کی باتوں کے اوپر لڑ بھی رہا ہے, تو ابھی خیال میں قیامت والے دن ایسے بندے کے اوپر کس طرح کے سخت حساب ہونا چاہیے, کتنی سخت ڈانٹ پڑنی چاہیے ایسے بندے کو, کس قدر سخت معاملہ ہونا چاہیے ایسے بندے کا. پھر اس کے بعد یہ جو آیت ختم ہوتی ہے واتصموا بحبل اللہ جميعا, آیت 104 جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر, اب تم لوگوں میں سے مسلمانوں, تم میں سے یہ جو تمہاری تربیت ہوئی ہے, اب تم میں اٹھ کے ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ خیر کی دعوت دے گا, خیر کی طرف لوگوں کو بلائے گا, برائی سے بری چیزوں سے روکے گا, اور جو یہ کرے گا یہی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے. یہ بات کہنے کے بعد آیت 105 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے پہ فرد فرمایا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, اے مسلمانوں تم لوگوں کا یہ کام ہے, تمہارا ایجنڈا یہ ہے, امت بنانے کا مقصد یہ تھا, لیکن اب ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم لوگ خود ہی آپس میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جن لوگوں نے فرقے بنا لیے تھے اور اختلافات میں پڑ گئے تھے, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا تم. یہ بھی اگلے طلب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا دردناک عذاب ہے. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے تھے, اختلافات میں پڑ گئے تھے, ان کے لیے میری طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. اب ذرا جائزہ لیں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ, میجورٹی پاکستانی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, میجورٹی علماء کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اگر اس کو یارڈ سٹک بنایا جائے تو پھر تو میرے خیال میں سارا فیلئر ہی فیلئر ہے. پھر تو کرنا کیا ہے, پھر ہو کیا سکتا ہے اس بارے میں. نمبر ون, آپ یہ دیکھیں کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے اکثر باتوں کا حل نہیں ہو سکتا, ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ اینڈ لیس ڈبیٹ ہیں اور جن کا عمل سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں. امت کے اندر ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے, ان دونوں میں سے کیا تھے وہ. اب دلائل جو مرضی دیے جائیں کہ نہیں وہ فلانے تھے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بشر تھے یہ تو گستاخی رسول ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ تو بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے تو انویشن کی ہوئی ہے قرآن کے اندر اسلام کے اندر. یہ جو جھگڑا ہے یہ والا, اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے, اس سے عمل سے کیا تعلق ہے اس چیز کا, اور نہ ہی کہیں ہمیں قرآن حدیث میں کہ سوال ایسا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت والے دن یا قبر کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میری اصل حیثیت کیا تھی, وہ نور تھی یا بشر تھی, تو جو جواب دینا تم تیار ہونا اس کے لیے, بڑی بحثیں کر کے آنا, پھر دیکھنا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. تو اس طرح کی باتیں ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں کہ مسلمانوں نے اس طرح کے اختلافات بھی کرنے ہیں, پرانی امتوں نے بھی کیے اختلافات. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے, اور یہ ایک نہیں کئی دفعہ فرمایا ہوا ہے, تو میں ان میں سے صرف ایک پوائنٹ پک کر رہا ہوں. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک چیز واضح اتار بھی دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا اصل فیصلہ تبھی کریں گے جن جھگڑوں میں تم لوگ پڑھ رہے ہو نا, ان کا اصل فیصلہ تمہیں قیامت والے دن ہی پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا تھی جب کھلے گی. لیکن اس وقت جو غلطی پہ تھا اس کی کوئی کریکشن نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اگزامپل ہے, یہ اس میں نہ تو کوئی نور ہونے کا ذکر ہے نہ اس میں کوئی بشر ہونے کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے، اگر بندہ اپنے لیے، صرف اپنے لیے، اختلافات کے لیے نہیں، اپنے لیے اگر جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کیا چیز تھی، وہ ایک اور بات ہے، وہ جاننا چاہے وہ بتایا جا سکتا ہے، وہ سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن ایدھر وے کوئی ایک بندہ اگر مانتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی تھے، تو دونوں صورتوں میں جس نے نور ماننا تھا اور جس نے بشر مانا تھا، دونوں صورتوں میں اس نے فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرنا تھا. تو فالو کرو بھی انہیں، پھر انہیں فالو کرو بس. یہ بحث کہاں سے پڑ گئی بیچ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر کہ مجھے اس طرح مت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کے عیسائیوں نے بیان کر دیا تھا، مجھے اس طرح مت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ان جھگڑوں میں مت پڑنا، ان چیزوں کے اندر. ہم پھر بھی انہیں جھگڑوں کے اندر پڑ رہے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی گئے ہیں، پھر بھی ہم انہیں جھگڑوں میں پڑیں گے کہ ہم نے یہ بات سالو کر لی ہے پہلے. اور جو نہیں مارا مارو، انہیں قتل کرو بس، اب انہیں فارغ کرو، یہ کیوں زندہ ہے ابھی تک، قتل کرو انہیں. یہ تو ابھی شکر ہے کہ ان میں سے کسی فرقہ جو ہے اس کا حکومت کے اوپر کنٹرول نہیں ہوا، ورنہ آپ سوچیں اسے کیا حال ہوتا پاکستان کا. پہلا پریزیڈنٹ کا آرڈیننس کیا آتا؟ یہ فلانے فرقے کے تمام لوگوں کو بس مار دیا جائے، یہ پہلا آرڈیننس ہوتا ہمارے ملک کا. اگر ان میں سے کوئی ایک فرقے کا بھی کوئی لیڈر آ جاتا، یہ تو ایک طرح کی بلیسنگ ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز آتے ہیں یہ دین شین سے دور ہی ہوتے ہیں، ایک طرح کی بلیسنگ ہی ہے، ورنہ کیا حال ہوتا پاکستان کا. پھر اسی طرح جو شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہے، وہ جھگڑا ہے کیا؟ بنیادی طور پہ جھگڑا ہے کیا؟ وہ کربلا اس واقعے سے متعلق ہے، وہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی تھی، اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر تقسیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی خلافت جو تھی، یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غصب کیا تھا خلافت کو، حضرت علی کا اختیار تھا یہ، اس جھگڑے کے اوپر ہے. اس کے اوپر جتنا مرضی دوسرے کو اینٹیں ماریں، جتنا مرضی پتھر ماریں، جتنی مرضی گالیاں دیں، آپ تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ اس جھگڑے کا کوئی آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے؟ کوئی آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے اس جھگڑے کا، سوائے یہ کہ اپنی انرجیز کو برباد کرتے رہیں، اپنے پیسے کو برباد کرتے رہیں، اور اپنے ہی آپ کو برا بھلا تماشا لگاتے رہیں پوری دنیا کے اندر. جبکہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، ان تمام کی اگر لائف کے بارے میں پڑھیں، ان کے ریلیشن شپس پڑھیں، ان کے کیا ریلیشن شپس تھے؟ حضرت عمر نے جب جانا تھا اپنی خلافت کے اندر، جب وہ سیریا اور گورنرز کے مختلف جو صوبے تھے ان کے دورے پہ جانا تھا، تو وہ کس کو اپنے قائم مقام چھوڑ کے جاتے تھے مدینہ کے اندر؟ حضرت علی کو بنا کے جاتے تھے. ان کے بورڈ آف ایڈوائزرز میں کون تھے؟ حضرت علی تھے، جو ان کو مشورے دیا کرتے تھے، اور ایک نہیں کئی موقعوں کے اوپر ان کے مشورے تھے جو مانے گئے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے حدیث بھی سنائی تھی کہ فیصلے کرنے میں سب سے اچھے حضرت علی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت عمر کا اپنا یہ قول ہے ان کے بارے میں کہ لاؤ لا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے نا تو عمر فیل ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا عمر. یہ ہم ان دو لوگوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری بہت خواہش ہے کہ میرا خاندان یا میری جو فیملی کا تعلق ہے وہ علی کے ساتھ ہو جائے. انہوں نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، جو کہ حضرت علی نے دیا تھا. اس طرح کی کوئی باتیں ہیں کہ پیار محبت والی باتیں کوئی نہیں بتائے گا کہ کون سے جنا صلح صفائی کی کون کون سی باتیں تھیں اسلام کے اندر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو باتیں پتہ لگیں گی، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابن سیدی، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہوگا، لیڈ کرے گا. یہ ہوا بھی تھا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ بنائے گئے تھے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور یہ ہوا بھی تھا کہ جب امیر معاویہ سیریا کے اندر، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا حضرت علی کی خلافت کو، اور یہ کہا تھا کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنہوں نے شہید کیا ان کو آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ نہیں لائیں گے، میں آپ کے ہاتھ پہ نہیں بیعت کر سکتا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا تھا، اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آپ کی خلافت ہم قبول کر لیتے ہیں. دوبارہ مسلمان جو دو صوبے دو حصوں میں بن گیا تھا اسلامک امپائر، وہ واپس ون ہو گیا تھا انڈر امیر معاویہ. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. یہ والے واقعات نہیں سنائے جاتے ہیں. مسلمانوں کی یونٹی کی کوئی بات نہیں بتائی جائے گی آپ کو، بتائے جائیں گے خون خرابہ اور یہ کہ سب جھوٹے تھے اور سب فلانے تھے، لڑائی جھگڑے. اچھا اب بالفرض تمام باتوں کو چھوڑ دیں، تمام باتوں کو چھوڑ دیں، وہی جو بات جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ اس جھگڑے کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے جھگڑے کا.
تو کرنا کیا ہے؟ بالفرض یہ کہ رسول تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں نا، ان کو تو سب مانتے ہیں، ان کی تو سنت کو فالو کریں آپ، پھر ان کے مطابق زندگی گزاریں. اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھی فالو کرنا چاہتا، وہ صرف حضرت علی کو بھی فالو کر لے، تو انیویٹیبلی وہ ان تینوں چاروں کا عمل ایک جیسا ہی تھا، ان چاروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں تھا، چاروں وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت شروع شروع میں مال لائے تھے، پوری زندگی ایک ایک چیز نچھاور کی تھی ان کے اوپر، تو ان میں کوئی فرق بھی کوئی نہیں تھا. تو یہ اختلافات کی باتیں جو ہیں یہ بالکل بےتکی باتیں ہیں. اب اور چیزوں کے اوپر آتے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز کے اوپر جو بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فلانے جو ہے نا، یہ فلانا فرقہ جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، یہ فلانے جو ہے نا وہ یوں نماز پڑھتے ہیں، فلانے یوں کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کے اوپر بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ یہ فلانے یہ ہیں، یہ ان کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ فلانے مسلک ہے اور یہ جہنمی ہے بس. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جو پڑھ رہا ہے اس کا پتہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جس طرح وہ پڑھتا ہے، جو اس کی اوریجنل تنہائی والی نماز ہوتی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا، اگر وہ محسوس کرے کہ کوئی اور بندہ آ گیا ہے اور وہ اپنی نماز کے اندر اب خشوع پیدا کر دے، تو اس نماز کے دو مسجود ہو گئے. ایک تو وہ نماز تھی جو وہ تنہائی میں جس طرح پڑھتا تھا، وہ تو اللہ کے لیے تھی، جو ایکسٹرا نماز ہو گئی تھی، لمبے سجدے ہو گئے تھے، وہ سجدے کس کے لیے تھے؟ وہ اللہ کے لیے تو نہیں تھے، وہ اس کے لیے تھے جس کے لیے وہ کیا جاتا. رسول اللہ نے فرمایا اس کے دو مسجود ہوئے. تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جو کرنی بھی ہے اور کوئی شورٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے کہ نہیں کرے. ایون جب ابراہیم علیہ السلام، دلیل کیا اس بات کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ایک خلیل اللہ اور ایک ان کے بیٹے، دونوں نبی، ایک رسول ایک نبی، جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا مانگ رہے تھے، یا اس کے دوران دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ اس عبادت کو، اس خدمت کو قبول کر. ان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہونے والی ہے. تو میں اگر نماز پڑھوں اپنی، مجھے امید دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ اسے قبول کرے، لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری اپنی نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا رد ہو رہی ہے. تو میں کسی اور کی نماز کے بارے میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ہاؤ کین آئی سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا جو ہے اس کے اندر فرمایا ہوا ہے شرع لکم من الدین، جو دین کے اندر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ما وصا بہ نوحاً، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، جس طرح ہم نے تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی تھی، یہ دین اسی طرح کا دین ہے. وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو، دین کو نافذ کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں فرقے نہ بنانا، اس میں اختلاف مت کرنا. قرآن کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ نماز کو قائم کرنا، یہ آیت اس طرح نہیں ہے کہ ان اقیم الصلاۃ ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم نماز کو ضرور قائم کرو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس میں اختلاف اگر ہو رہا ہے، اختلاف، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی کنڈیم نہیں کیا. موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ نماز پڑھے بندہ، اور اللہ کے لیے پڑھے، نہ کہ یہ کہ اس کے اندر وہ ہاتھ ایگزیکٹلی کہاں باندھ رہے ہیں. جب رفع یدین کرنا ہے تو کہاں تک کرنا ہے، کندھوں تک کرنا ہے، کتنا اٹھانا ہے، رخ یوں ہوگا ہاتھ کا کس طرح کرنا ہے، ہاتھ باندھتے ہوئے گرپ کرنی ہے یا تین انگلیاں باہر ہوں گی یا فلانا ہوگا، پاؤں کس طرح ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پریڈ نہیں کر رہے ہیں، کوئی مشینوں سے تو نہیں عبادت کروائی جا رہی. امیجن کریں ایک بہت بڑی ذات، بہت طاقتور ذات، انتہائی اختیارات والی، جس کا غصہ بھی بہت ہے، جس کا رحم بھی بہت زیادہ ہے، اس کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیفیت آپ کی کیا ہونی چاہیے ایسے بندے کے سامنے بات کرتے ہوئے، جس کے سامنے آپ رو کے گڑ گڑا کے آپ کو بات کرنی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے، نیک لوگوں کے اللہ ہدایت دے. تصور میں لائیں نیک لوگ کون تھے، جبکہ تمام باتیں آپ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے آپ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، تب اس وقت بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ میرے پینٹ کا یہ لائن تھی، یہ سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑھی جا رہی ہے، سویٹر میرا تھوڑا نیچے ہے، صحیح طرح میں ٹھیک لگ رہا ہوں، میرے بال ٹھیک ہیں کہ نہیں. سوچیں کبھی اس طرح کی چیز خیال میں آنی چاہیے کبھی؟
تو اس طرح یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں تک ایگزیکٹلی یہاں سے نیچے نہیں باندھنا یا اس سے اوپر باندھنا ہے یہ کرنا ہے, اس کا کوئی فرض کی اہمیت کا ہے ہی نہیں. جس چیز کی دلیل نہیں ملتی اس چیز کے اوپر بحث ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جن حدیثوں میں بھی ذکر ملنا ہے ملے گا اور جن آیات کے اندر بھی ذکر ملے گا, ذکر ہوگا خشوع خضوع کے ساتھ, توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھو تم. اس کلاس کا یا ان باتوں کا فائدہ میں تب سمجھوں گا کہ جب اپنے آپ کو آپ لوگ اس سوچ کے پیرامیٹر سے نکالیں گے. میرے اپنے بارے میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس طرح کے سوال مجھ سے پوچھے ہوئے ہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولتا, میں واقعی دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں, نہ میرا کسی اور فرقے سے تعلق ہے, حنفی وغیرہ کسی اور سے نہیں. ہم کیا ہیں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے, ہوا سماکم المسلمین, میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہم بھی وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہم نے بننا ہے, ہم نے کسی اور کو نہیں فالو کرنا. ہمارے لیے اگزامپل سیمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اور جو قرآن ہے اس کے اندر تمام باتیں موجود ہیں. کچھ مسنگ پارٹ نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم کہیں کہ ہاں یا یہاں پہ جو ہے نا گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ پارٹ مسنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان سے روایت ہے کہ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے, جنت کا ذکر, نعمتوں کا ذکر, اور جو اچھا وقت آئے گا اس کے بارے میں. میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمیشہ شر اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, کیونکہ مجھے خوف رہتا تھا کہ کہیں میں ان سے متاثر نہ ہو جاؤں, یا وہ گناہ یا وہ شر ہے وہ میرے اندر نہ آ جائے. تو ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے, جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے, ہم لوگ گمراہ تھے ہم لوگ, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک رحمت کی نعمت کی اللہ تعالیٰ نے, تو کیا اب یہ جو رحمت و نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روشنی کے راستے پہ لے آئے, کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی گمراہی ہوگی اس امت پہ, دوبارہ کوئی گمراہی آنی ہے کہ نہیں آنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگی. اس کے بعد پوچھا کہ اگر وہ جو گمراہی بعد میں آئے گی کیا اس کے بعد دوبارہ خیر آئے گا؟ رسول اللہ فرمایا ہاں خیر بھی آئے گا اس کے بعد, لیکن وہ خیر اس طرح کا نہیں ہوگا جو خیر میں دے کے جا رہا ہوں, میرے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس لیول کا خیر نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح معاملات کو چلائیں گے جو میرا طریقہ نہیں تھا, میرے طریقے سے اپوزٹ ڈائریکشن میں اور چیزوں میں گھس جائیں گے, وہ اصل راستے کو چھوڑ کے اور چکروں میں پڑ جائیں گے. تو اس حدیث کا مفہوم کو میں کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے, کیونکہ حدیث لمبی ہے, کچھ لوگوں سے کچھ فرقوں سے بچایا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا, اس سے بچ کے رہنا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں, اس زمانے کو پاؤں کہ جب جن گمراہیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ابھی میں آپ لوگوں سے کلاس میں ڈسکس کر چکا ہوں, اگر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی سنت کو نہیں فالو کر رہے ہوں گے بلکہ اور چکروں میں پڑ گئے ہوں گے, اور لیڈرز بنا لیے ہوں گے, اور اپنے لوگ بنا لیے ہوں گے, اپنے ریلیجن کا ایک الگ کھاتے ڈیڑھ ان کی مسجدیں بنا دی ہوں گی, اگر میں ایسے ٹائم کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو اصل امت ہے, جو اصل جو خلیفہ یا جو لیڈر ہوگا, ان کے ساتھ جڑے رہنا. انہوں نے سوال پوچھا اگر ایسا وقت پاؤں میں کہ مسلمان ایک ہوں ہی نہ, فرقے فرقے ہوں, اور ان کا کوئی ایک لیڈر ہو ہی نہ, پھر میں کیا کروں؟ پھر کس فرقے کو فالو کروں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتزل تلک فراق کلہا, پھر ان تمام کے تمام فرقوں سے منہ پھیر لینا, ان میں سے کسی ایک کو فالو مت کرنا, فالو اسی کو ہی کرنا جو میرا طریقہ تھا جو میں تمہیں بتا کے گیا ہوں. اگر اس طور کو تم پاؤ جب فرقے ہی ہوں اور فرقوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر ان میں سے ہر ایک سے بھاگ جانا, ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. تو پہلی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرقے نہیں بنانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا, اور یہاں پہ حل بھی بتا دیا کہ ان چیزوں کا کیا حل ہے. تو میں بیسکلی اسی کو ہی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام کی جہاں پہ کوئی چیز, جہاں پہ پرو اسلام کا ہو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہو, وہاں پہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے. کہیں مسجد بن رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی ایون ہیلپ کرنی ہے. لیکن کوئی ایسی مسجد جس کے باہر یا وہ مسجد کسی فرقے کو بلانگ کرتی ہے, میں اس کو کبھی پیسے نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, وہ نمازیں تو میں ہر مسجد میں پڑھتا ہوں, لیکن کوئی ایسی مسجد جو فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہی ہو, انہوں نے اندر تو آیت لگائی ہوگی ان مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یہ تو ہر ایک نے لگایا ہوتا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اور مسجدوں کے باہر کیا لگایا ہوگا؟
فلانا مسلک فلانا مسلک, یہ مسجد اس مسلک کی ہے, یہ حنفیوں کی مسلک ہے, یہ اہل سنہ والجماعت کی مسجد ہے, بریکٹ میں لکھا ہوگا بریلوی مسلک, باقیوں کی مسجد نہیں ہے. اندر تو بے شک لکھا ہوا ہے کہ مسجد اللہ کے لیے, لیکن باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی مسجد ہے, باقیوں کی مسجد نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. یہ اس کا فائدہ تب ہوگا جب میں باتیں بتا رہا ہوں, جب آپ لوگ واقعی اس چیز سے جان چھڑائیں گے. جس اسٹیٹ پہ آپ لوگ ہیں نا, اب آپ لوگ اس بات کا اپنے اوپر اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں یہ والی, کہ اب میں نے فالو اسی کو ہی کرنا ہے کہ جس بات کا کوئی ریفرنس کوئی دلیل ہوگی, جس بات کی دلیل مجھے قرآن حدیث سے نہیں ملتی, میں باؤنڈ نہیں ہوں اس کو فالو کرنے کے لیے. اور جو کچھ بھی میں نے انہیریٹ کیا تھا اپنے ماں باپ سے, جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا تھا, وہ دلیل نہیں ہے کہ میں ٹھیک تھا. اگر یہ دلیل ہوتی تو ہندو کہیں گے ہم بھی ٹھیک ہیں, کرسچنس کہیں گے ہم بھی ٹھیک ہیں, ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم پیدا اس ماحول میں ہوئے تھے. ٹھیک کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے بس. اگر میں نے جو بچپن سے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ ان میں سے کسی ایک بات سے کلیش کر رہا ہے, اس بات کو چھوڑیں اور اس کو آپٹ کریں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا, کیونکہ کامیابی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنی ہے قیامت والے دن, اور جس نے شفاعت کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دونوں کی بات نہ مانی تو کہاں لینڈ کریں گے ہم لوگ؟ ولو شاء اللہ, اور چاہتا اگر اللہ, اللہ کے پاس فل اتھارٹی تھی تو ہرگز یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بعد نہ لڑتے. ما جاءت ہم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. یہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں, فرقے بن جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. ولیکن اختلافو, لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے اوپر. فمن ہم, تو انہی میں سے جو اختلاف کرنے والے تھے ان میں سے کچھ تھے, من آمنا, جو ایمان لے آئے, ومن ہم من کفر, اور انہی میں سے کچھ تھے جنہوں نے پھر بالآخر کفر ہی کیا اللہ کے ساتھ. دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ری انفورس کر رہے ہیں, ولو شاء اللہ, اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ چاہتے, مقتتلوا, تو ہرگز نہ یہ لوگ لڑتے آپس میں, نہ جھگڑتے ایک دوسرے سے, نہ اختلاف کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ وہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, جو وہ چاہتا ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے, جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس طرح ہی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر صلاحیت چھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بائی فورس مسلمان نہیں کرنا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم چوز کرنا اسلام کو, عمل کی طرف اگر آنا تو تم آنا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انفورس کرنا ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے تو بہت آسان تھا, میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں سب کو ایک راستے کی طرف لے آتا. بالفرض اگر میں نے گناہ کرتا کوئی تو مجھے اسی وقت کوئی مصیبت آ جاتی, میں جھوٹ بولتا میرے اسی وقت میرے منہ میں کوئی دانہ نکل آتا, میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا, کسی اور کا ناجائز مال کھاتا, حرام کھاتا, میرا اسی وقت صحت گر جاتی یا میرے گھر کو آگ لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ ایک دم سے رزلٹ دکھا دیتے تو آپ خود سوچیں ایک دن میں پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی. ایک دن میں صبح اگر شروع ہوتا نا یہ اللہ تعالیٰ کا لا شروع ہو, شام تک ایک ایک بندہ مسلمان ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے اس طرح نہیں چاہا, میں نے جبر نہیں کیا, میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یو ڈیسائڈ فار یور سیلف, تاکہ اینڈ میں جا کے جو کچھ بھی تمہیں ملنا ہے اس کے اوپر تم کسی اور کو برا بھلا نہ کہہ سکو. یہ تمہارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا. یہ جو نیکسٹ آیت ہے 254, یہ موضوع آگے جا کے آئے گا اور کچھ آیات پہلے بھی گزر چکا ہے, اس لیے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا, صرف ترجمہ کر کے مختصر سا بتا دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا, خرچ کرو, اللہ کی راہ میں, یعنی مراد ہے خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو, جو ہم نے ہی تم کو دیا ہے, جو ہماری دی ہوئی عطا ہے, اس میں سے تم خرچ کرو. اب یہ بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر رہا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصول چاہتے ہیں تو اس کو دیتے ہی نہ, اس کے بعد روک ہی دیتے اس کے اوپر خزانے, اور صرف اس کے اوپر نعمتیں کرتے, خزانے اس کے اوپر کھولتے اپنے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا ہوا ہے, کچھ کو دے کے آزمایا اللہ تعالیٰ نے اور کچھ سے لے کے آزمایا ہے, کچھ کو محروم رکھا ہے ایک چیز سے, اس کو اس میں آزما کے دیکھا ہے کتنا زیادہ اس پہ صبر کرتا ہے اور کس قدر ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے یا نہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا کہ جو دیا ہے اس کو لیٹ می ٹیسٹ کے کرتا ہے کیا اس کے ساتھ. اللہ کے علم میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم خود دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, کتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور کتنا اس کو روک کے دبا کے رکھا.
من قبل ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع، جس دن کوئی سیلنگ نہیں ہو سکے گی، کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکے گی، کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکتا، یہ جو پیسہ ہے یہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وہ میرے جو اتنے بینک بیلنس میں نے اتنا جمع کر کے رکھا ہوا تھا، وہ تین پلاٹس میں جو میں نے پیسہ اپنا رکھا ہوا تھا، میری فلانی ایسٹ، میری فلانی چیز، میری فلانی چیز، مجھے یہ لے کے مجھے جنت دے دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونے والا. لا بھائی ان کسی قسم کا میں نے کوئی تجارت اس دن نہیں کرنی اس طرح کی. فی ہے اس دن میں ولا خلتن، اور کسی قسم کی کوئی دوستی، کسی قسم کی کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آنے والی. خلتن یہ وہی لفظ ہے جہاں سے خلیل نکلا ہے، جہاں سے خلیل نکلا ہے یہ وہی لفظ ہے. کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. دوست کے لیے حبیب لفظ استعمال ہوتا ہے، خلیل جو ہے وہ بھی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر فرق کوئی ہونا چاہیے دونوں کے اندر. حبیب تو حب سے ہو گیا کہ جو آپ کو بہت پسند تھا، جس کا آپ کے ساتھ خاص لائکنگ تھی، وہ آپ کا دوست، ایسا دوست جس کے جو آپ کو بہت پسند تھا. اس سے اوپر کا جو درجہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتی، جو ون ڈائریکشنل ہوتی ہے، جس کی بہت زیادہ بات مانی جاتی ہے، جس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی بات پہ نو نہیں کہا جا سکتا، وہ خلیل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اپنا، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل کا انتخاب کیا صرف اللہ کے لیے، کہ صرف اللہ کا یہ مقام ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، کبھی اللہ تعالیٰ کو نو نہیں کہا جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ ریکویسٹ کے اوپر نو نہیں کہا جائے گا، ہر بات ماننی ہے، اس کو کبھی ناراض نہیں کرنا، وہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جیسا مرضی کوئی دوست ہو چکا ہو، جو تمہارا خلیل کا درجہ کیوں نہ ہو، وہ بھی کوئی کام نہیں آنے والا. ولا شفاعتن، کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں قبول ہونے والی اس دن. تین قسم کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ دے رہے ہیں کہ خرچ کرو اس دن سے پہلے، مجھے لالچ نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے میں صرف کر رہا ہوں، تم خرچ کرو میری راہ میں اس دن سے پہلے جس دن میں یہ پیسے کے عوض تمہیں کچھ نہیں دوں گا. بلکہ ایک اور جس کے اندر ہے، تو وہ شخص جو اللہ کی راہ میں انفاق اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی کا مال جو تھا وہ اس کو پگھلا کے اس کو ٹارچر کے ٹولز بنائے جائیں گے، جس سے اس کو تکلیف دی جائے گی، تاکہ وہ اور ہو کے جو کچھ میں جمع کر رہا تھا بیسکلی میں نے کیا جمع کیا تھا، اپنے ہی عذاب کے چیزیں جمع کی تھیں. اور ایک اور میں یہ بھی آتا ہے بخاری کی حدیث کے اندر کہ اس کو ایک کالے رنگ کے بہت خوفناک اژدہا میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جس طرح اژدہا انسان کے لیے لپٹتا ہے، بائٹ نہیں کرتا، کرش کرتا ہے اور پرے کو پھر کھاتا ہے، تو اس طرح جس طرح مال کو تم جوڑ کے رکھا ہوتا ہے نا، اب یہ تمہارے سے جڑا رہے گا. ول کافرون ہم الظالمون، اور جو میرے انکاری ہیں یہ ناشکرے ہیں میرے. لیکن کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے انفاق کرنے میں، انفاق کرنے میں بات ہو رہی ہے. شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، ان ریٹرن آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اگر میں نے آپ کو کوئی بینیفٹ دے دیا، بالفرض آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی بینیفٹ دے دیا، آپ کو موقع ملے آپ اس کو ریٹرن کرنے کی کوشش کریں، آئندہ کبھی اس کی ہیلپ آپ کر دینا. اگر کوئی بندہ بہت بڑا تھا، بہت عہدے والا بھی تھا، مال دار بھی تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، یعنی کہ اس کے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اس کے لیے آفر کر سکیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، آپ اس ہر حیثیت میں اس سے نیچے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی تعریف کر رہا ہوگا اس کی، یا اس کے حق میں بات کر رہا ہوگا، اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرے گا بندہ. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جس کو ایون تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ شکر گزاری کیا ہے؟ اس کے ساتھ شکر گزاری یہ ہے کہ ایک تو انسان زبان سے ادا کرے الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں، انسان کے جب شکر ادا کرنا ہوتا ہے تب جزاک اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تمہیں جزا دے. لیکن اگر خود اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو زبان میں تو الحمدللہ ہے، لیکن جو اصل چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں دی تھی نا، ان کو پھر اس طرح استعمال کرو کہ میری ناراضگی نہ ہو، پھر میں ناراض نہ ہوں اس چیز کے اوپر. تو اس کانٹیکسٹ میں شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے کفر ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے تمہیں مال اور یہ سب کچھ دیا ہے، جس نے یہاں پہ شکر گزاری نہ کی، یعنی کہ اس طرح خرچ نہ کیا جس طرح مجھے پسند ہے، تو پھر وہ کافر ہیں. والکافرون ہم الظالمون، اور ایسے کافر ہیں وہی اصل میں ظالم ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.